یہ کافروں کو بن جا بتا چکا اور ان کی مدد کرنے والے اہل کتاب یہودیوں اب خدا ان کے دلوں سے باہر نکال رہا وہ مذہب اور پھر خود سے ہی اب ہو اور اللہ اس حالت میں انہیں باہر نکالا جو ان کے دلوں میں مسلمانوں کا ہو اور خوف کھائی ہو گئے بڑی پن کا خود تم لوگ ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے تھے جب تک سرونا پڑھیں گا اور دوسرے گروہ کو قیدی بنا رہے تھے جو قصبہ رقم کو رہے گا جو ہمارا موضوع ایک جو یعنی مردوں کو قتل کیا جا رہا جب تک سرونا پڑھیں گا اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جا رہا وہ عورت بچوں اور اللہ تمہیں بارش اور مالک بنا رہا ہر وقت ان کی زمین وہ اموال اور ان کے مکانات وہ دیار اور ان کے گھروں وہ ہر ون لن رکھوں اور ان زمین کا کہ جس پر تم نے قدم بھی نہیں رکھا اور اللہ نے تمہیں مالک بنا دیا بسان اللہ والا کل شہ مدیرہ اللہ الشہ کا قدرت رکھنے والا یہ تین آئے تھے خندق کی لڑائی کے لیے غزوہ بنوں کو رہتا جس کے اختتام تک کے سارے حالات ان تین آیتوں میں آؤ اور بس ان آیتوں کے ترجمے کے بعد آج کی اس تقریب سے بھگوان خندق کی لڑائی کا اختتام ہوتا ہوں اور اب پیغمبر اسلام متوجہ ان یہودیوں کے اس آخری قبیلے کی جانب جن کا نام ہے بنو کو رہتا اور اس نے خود قرآن کے الفاظ کے مطابق یہ تو نقصے پرانی آ گئی کہ جس نے اس وقت مسلمانوں کے ساتھ پرہیز کیا جب مسلمان کافروں کے مقابلے میں انتہائی سختی اور سہمت کے ساتھ جنگ کر رہے اس وقت ان لوگوں نے دھوکہ دیا پرہیز کے کام یہ قرآن کہہ رہا غزوہ بدر کو رہے گا میں پچھلی دفعہ یہ واضح کر چکا ہوں لیکن آج کی تقریب کے شروع میں بھی دوہرا دیا جائے کہ دشمنان اسلام اور یورپ اور امریکہ کے یہودی اور عیسائی پروفیسر اگر کے سیرت رسول کے ہر واقعے پہ نظر چینی کرتے ہیں مگر جو چار پانچ بہت ہی اہم اہم واقعات جن پہ ہر یہودی اور عیسائی اسکالر دبا آزمائی تھی اور اسلام اور پیغمبر کو بدنام کرنے کی کوشش کی ان چار یا پانچ واقعات میں سے یہی سموں کو رہتا تھا واقعہ یہودیوں کو تین قبیلوں میں سے آخری قبیلہ جنہیں پیغمبر اسلام یہ دیکھنے کے باوجود کہ ان کے پہلے دو ساتھی کس طرح سے مسلمانوں کو دھوکہ اور فریب دے چکے پھر بھی پیغمبر نے مدینہ میں چھوڑا مدینے میں رکھا ان کے تمام حقوق کو ادا کیا ان کے ساتھ برابر کا معاہدہ کیا انہیں عزت اور احترام دلوایا یہ جملہ جو میں نے کہا یہ پچھلے سال کے پورے واقعے کی تقریر کہ یہ یہودی قبیلے آپس میں ویسے تو مسلمانوں کے مقابلے میں سارے یہودی ایک طرح لیکن خود یہودیوں کے درمیان بھی تعصبات ہیں کوئی زیادہ بڑا ہے کسی کو چھوٹا مانا جاتا زیاد اسرائیل میں ایک اندرونی مسئلہ ہے کہ گورا یہودی کالے یہودی سے بہتر قرار دیا جا رہا لیکن کیونکہ حالت جنگ میں ہے اسرائیل اس لیے ایسی باتوں کو دبا دیا اور دبا دیا جاتا مدینے کے اندر تین یہودی قبیلے مگر یہ بنو قریظہ جن کا آج تذکرہ مکمل ہو یہ وہ قبیلہ جسے دوسرے قبیلے اپنے سے اپیل سمجھتے تو خصوصاً ایک خاص قبیلہ بنو نزیر یہودیوں کا دوسرے نمبر کا قبیلہ مجھے معلوم ہے کہ جب نام اور تاریخیں بہت آ جاتی تو تقریر کا مزہ ختم ہوتے رہ جاتا یہ ساری چیزیں کتابوں میں اچھی لگتی تقریر میں نہیں لیکن بعض وجوہات کی بنا پر اگر کہ بحث کر اسلام ان چیزوں کو نظر انداز کرتا لیکن جہاں صحیح تاریخی بات ہے بیان کرنا تو یہ نام لینا ہی پڑتے تو یہ جو قبیلہ کا وہ قریظہ جو سب سے زیادہ احسان فراموش نکلا اس سے پہلے والا جو قبیلہ بنو نزیر وہ لوگ تھے حضرت ہارون کی اولاد اور یہ جو بنو قریظہ ہے یہ ہے جناب شعیب کی اولاد جناب شعیب بھی اللہ کے نبی بلکہ ان کی بیٹی حضرت موسیٰ کی بیوی لیکن بہرحال یہودیوں کے پاس جو مقام ملتا ہارون کا وہ مقام جناب شعیب کا نہیں اسی لیے جو ہارون کی اولاد والے وہ لوگ بلند برتر مانے جاتے شعیب کے اولاد سے اسی لیے بنو نظیر کا مقام بنو قریظہ پر بنا تھا. پچھلے سال ایک واقعہ آ گیا اور وہ اس واقعے کی تفصیل اس وقت بیان کرنا فائدہ نہیں. جملہ یہ کہ اسی وجہ بنو نظیر اور بنو قریظہ میں آپس میں یہ ایگریمنٹ تھا کہ اگر بنو نظیر کا آدمی مارا جائے تو بنو قریظہ والے اس کو پورا پورا خون بہا دیں, لیکن اگر بنو قریظہ کا آدمی مارا جائے تو اس کا آدھا خون بہا ملے. یعنی بنو نظیر کا آدمی ایک آدمی بنو قریظہ کے دو کے برابر. پیغمبر نے آ کر یہ شخص ختم کرا اور تینوں قبیلوں کو برابر کر دیا کہ آپ کے تینوں قبیلے برابر, تینوں میں انسان بستے اور انسان کی جان دوسرے انسان کے برابر. یہ خاص بنو قریظہ کو پیغمبر نے ایسا احسان کیا جس سے اس قبیلے والوں نے اس وقت ہی مانا. مگر اس کے بعد یہی قرآن کہ جب کفار مکہ ابو سفیان کی قیادت سے مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں تو تیر سے کنجر پہنچنے والا اور دشمنی کا مظاہرہ کرنے والا یہ تیسرا قبیلہ نکلا. یہاں پر پچھلے سال کی دو باتوں کو اور بیان کر دیا جائے. دو باتیں ہیں جو مجھے خود شوق ہو رہی کہ آخر میں ان کی تکرار کیوں کر رہا ہوں, لیکن صرف اس لیے کہ اس کے بغیر یہ واقعات آپ کی پتہ سے نہیں آئے. یہ یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ جو بظاہر باقی قبیلوں کے مقابلے میں مسلمانوں سے زیادہ ہمدردی کرتا اور اسی لیے پیغمبر انہیں مدینے سے نکلنے کا حکم حتی الامکان نہیں دیا. یہاں تک کہ جب یہ خندق ہو, خندق کی لڑائی کے شروع میں یہ مسلمانوں سے لڑنے کو تیار نہیں, اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی دو چھوٹی چھوٹی وجوہات. ایک وجہ تو یہ کہ خندق کی لڑائی سے کچھ پہلے پیغمبر اسلام نے ان کو یہ پیشکش کی کہ ہمارا تمہارا پرانا معاہدہ, لیکن اب اسے پانچ سال گزر گئے, حالات بدل گئے, ہم کسی کو مکان بھی کراتے دیتے تو پانچ سال کے بعد انسان جس پر بڑا راضی اور خوش ہے اسی کے حساب سے مطلب مکان مالی کرا دیا جاتا. حالات بدلنے سے وہ پرانے ایگریمنٹ بدلنے کی خواہش پیدا ہوگی. تو پیغمبر نے خود اس سے کہا یادو کہ ہمارا تمہارا ایگریمنٹ اور معاہدہ مستقل, لیکن پھر اگر تمہارا مل جائے تو یہ معاہدہ کبھی بھی توڑا جا سکتا, مجبور نہیں کیا جائے. انہوں نے کہا نہیں, ہم اس پر راضی, بلکہ ہم نیا معاہدہ لکھنا چاہتے ہیں. میں خندق کی لڑائی سے کچھ ہی دن پہلے وہ نیا معاہدہ لکھے گئے اور اس وقت ان کو پتا بھی نہیں کہ اس طرح سے کافر مدینے پہ حملہ کرے. تو جب حملہ ہو تو کچھ دیر کے لیے وہ لوگ اس معاہدے کی وجہ سے شرم اور حیا محسوس کرنے لگے کہ ابھی دو دن پہلے ہم ایگریمنٹ لکھ کے فارغ ہو اور آج مسلمانوں کے دشمن بن گئے. اب یہ دوسری بات کہ ایک اور یہ ہوتی سردار جس کا نام بھائی اور جو جناب صفیہ ام المومنین کا باپ بھائی اس نے آپ کو جس کے قبیلے کو پیغمبر مدینے سے نکال کے خیبر بھیج دیا, وہ سردار رات کے وقت اس قبیلے کے پاس آیا بنو قریظہ اور پھر ایسی نقشے دار باتیں کہ ان لوگوں کو راضی کر دی کہ یہ ایگریمنٹ کو. لیکن اگر وہ کہاں تھا, اچھا اس نے جو راضی کیا تو آخر میں ایک بات کہ وہ یہ کہ جب وہ ساری باتیں کر رہا تھا کہ دیکھو کفار مکہ کی طاقت بہت بڑی, تم لوگ احمد پر بیوقوف لو کہ بڑے بڑی طاقت کو سپر پاور کو چھوڑ ایسے کمزوروں کا ساتھ دے رہے, یہ کتنا اچھا موقع ملا. آج مکے کے کافروں کا ساتھ دے دو, وہ مدینے میں ہمیشہ تو رہیں گے نہیں, وہ مسلمانوں کو شکست دے کے چلے جائیں گے, تمہیں یہاں کی حکومت مل جائے گی. یہ سارے سب گزار جب وہ دکھا رہا تو بنو قریظہ کے سردار جو بڑا ہی ہوشیار عقل مند آدمی صاحب اس کا نام, اس نے کہا کہ تمہاری ساری باتیں سر, لیکن برتروں کے اگر واقعات پلٹ گئے اور ہمیں شکست کھانا پڑے تو کیا ہو؟ پھر اس وقت بھائی نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر تم لوگ کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا, مر جاؤں گا, لیکن اپنے قبیلے کو چھوڑ کے تمہارے ساتھ ہی رہوں گا. اب دکھ اور سکھ, خوشی اور غم, سچ و شکر ہر ایک میں تمہارا ساتھی ہوں. ایک ایسے قبیلے کا سردار جو کل تک ہمارا دشمن سمجھتا ہے اور جو اپنے آپ کو ہم سے بڑا سمجھتا, آج وہ اتنا گھس کر یہ کہے کہ میں اپنے قبیلے کو چھوڑنے کو تیار, میں اپنی سرداری کو چھوڑنے کو تیار, میں تمہارا ساتھ دے رہا ہوں. تب کیا اس بنو قریظہ کے سردار کو ذرا یہ دن میں خیال پیدا ہوا جیسا لگ رہا کہ اس سال مسلمانوں کو شکست کھانا ہی، تبھی تو یہ آدمی اتنی بڑی بات کہہ رہا، اور تورات کی فصل کھا کے اس نے یہ بات کہی. ایک تو یہ وجہ کہ کیونکہ سردار اس قبیلے کے سردار نے کہ جو اپنے آپ کو ہمیشہ بہت بڑا سمجھتا جھک کے یہ بات کہی، یہ ایک سبب بن. لیکن اگر ہے نا تو یہ پورا قبیلہ بنو قریظہ، بنو قریظہ کا نام یاد رکھیے کیونکہ یہی میری آج کی مجلس اور تقریر کا عنوان. ورنہ یہ قبیلہ اس ایگریمنٹ کی وجہ جو نیا نیا ہوا مسلمانوں کی مخالفت نہ کرتا. اور ایک اور بات بھی ہوئی، وہ یہ کہ شام کے علاقے ایک بہت ہی بوڑھا یہودی اس قبیلے کے پاس کچھ دن پہلے آیا بنو قریظہ کے پاس، جس کا نام تھا ابن شراب، شین کے ساتھ، سات کتابوں میں شین کے ساتھ ہے لیکن وہ غلط ہے، یہ ابن شراب شین کے ساتھ بہت ہی مقدس انتہائی بزرگ یہودی شام کے علاقے سے مدینے آیا اور کسی کا مہمان بنا. کیونکہ مدینے میں اس زمانے میں ایک ہی قبیلہ رہ گیا تھا یہودیوں، باقی سب تو نکال دیے گئے، اور اس نے ایک سرکار قبیلہ سے سب کے سامنے یہ کہا کہ کیا تمہیں معلوم کہ عام یہودیوں سے ہٹ میں نے اپنی زندگی کو اتنا سادہ کیوں بنا لیا. سرکار قبیلہ نے کہا کہ یہ حیرت تو ہمیں بھی، لیکن آپ اتنے بزرگ ہیں کہ آپ سے پوچھتے ہوئے برا لگ رہا، بات سنو، میں نے اپنی جدا کو اتنا سادہ بنا لیا کہ صرف پانی اور جان بچنے کے لیے جتنا کھانا چاہیے اس پہ گزارا کر رہا ہوں، اور پھٹے پرانے کپڑے پہن رہا ہوں، اس لیے کہ میں انتظار کر رہا ہوں اللہ کے اس آخری نبی کا جو موسیٰ اور ہارون کا بھی سردار، اور وہ آخری نبی جو مکے میں ظاہر ہو لیکن ہجرت کر کے مدینے میں آئے، اور جس کی غذا سوائے صوفی روٹی اور کھجور کے چندانوں کے اور کچھ نہ ہو، لیکن جسے خدا اتنی قوت و طاقت عطا کرے گا کہ وہ ہاتھ میں تلوار لے کے نکلے اور جہاں پہ جائے کبھی اسے شکست و ناکامی نہیں ہوگی، اور اس کی پہچان کے جو اس کی آنکھوں میں سرخی اور اس کی پشت پر موہر نبوت، وہ نشان ہے موہر نبوت کا، اس کا میں انتظار کر رہا ہوں. اگر میری زندگی میں وہ آ گئے تو میں جاؤں گا اس کے پاس، اگر نہ آ سکا تو یاد رکھو کہ میرا سلام اسے پہنچانا اور یہ پیغام دینا کہ اس سے ملاقات سے پہلے ہی میں اس پر ایمان لے آیا، اور دیکھو خبردار کبھی اس کے مقابلے پہ نہ آنا، اس لیے کہ اللہ اس کو کبھی شکست، اللہ اسے کبھی شکست دے گا ہی نہیں، وہ جہاں جائے گا اسے کامیابی کامیاب ہونا. اب یہ بزرگ یہودی بزرگ جس کا سب احترام کرتے چند دن پہلے یہ بات کہہ کے گیا، یہ چیز بھی ابھی ان کے ذہنوں میں تازہ. ان دو وجوہات کے بنا پر یہ یہودی قبیلہ بنو قریظہ کبھی مسلمانوں سے نہ ٹکرا تھا، لیکن وہ خیز نے آتا وہ جو دوسرا سردار اس نے آ کے کچھ ایسے سب کو بات نکال اور آ کے کچھ ایسی رشتے دار کا فریج اور کچھ ایسی باتیں کہ نوجوانوں کو جوش آ گئے، اور انہوں نے اپنے سردار پہ زور ڈالا کہ ہم کیوں اپنے دشمن یعنی مسلمانوں کے ساتھ مصالحت کریں، ہمیں ان سے جنگ کرنا ہی کرنا. سنا یہودی قبیلے مسلمانوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی، وہ تفصیلات آپ پہلے سن چکے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جن کے سہارے پہ جنگ چھیڑی وہ کفار مکہ ہی مدینہ چھوڑ کے بعد ہوئے. سورہ احزاب کی 25ویں آیت کہ اللہ کا اللہ المؤمنین القتال، اللہ نے مومنوں کو بچا لیا لیکن جب وہ تو انہوں نے جو اس کا ساتھ دیا، اب ان کی باری آئی بنو قریظہ کی. اور کیوں ان کی پرانی تاریخ اور خندق کے موقع پہ ان کا طرز عمل، یہ سب مل اتنا بھیانک جرم بن چکا کہ اب ان کو معاف کرنے کا مقصد یہی، جو معصوم کی حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی کہ ظالم ایک ایسا ظالم جو انفرادی ظلم کرے، رشتے داروں میں جو ظلم ہوتے، کاروباری پارٹنر میں جو ظلم ہوتے، پڑوسی جو ظلم کرتے، ایسا ظالم جس کا نقصان ایک دو آدمیوں کا، اسے تو معاف کیا جا سکتا، اسے تو نظر انداز کیا جا سکتا، لیکن ایسے ظالم کو چھوڑ دینا جو پورے معاشرے اور اجتماع کو نقصان پہنچا رہا، یہ کوئی ہمدردی نہیں بلکہ یہ مظلوم کا خود ایک ظلم. کئی حدیثوں میں یہ جملہ آیا کہ یہ خود مظلوموں پر ایک ظلم ہو رہا. اگر تم ظالم کو سزا دے سکتے ہو اور پھر بھی نظر انداز کرو، وہ ہمدردی نہیں، اس کا نام رحم نہیں کہا جائے، ایسے آدمی کی تعریف نہیں ہوگی کہ بڑا درد نہیں. یہ آدمی مظلوموں کے ہاتھ میں خود ایک ظالم جو ظالم کو معاف کر رہا، بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ، پیغمبر اسلام ایک طرح سے اس سے پہلے اس کو دو تین وارننگ دے چکے ہیں. وارننگ دینے کا طریقہ ہوتا کہ جب دوسرے قبیلوں نے شرارت کی تو پیغمبر نے ان کو چھوٹی چھوٹی سزائیں. یہ خود ایک اشارہ تھا کہ دیکھو اسلام ایک حد تک برداشت کر سکتا مگر دغا بازی بے وفائی اور پھر بس زیادہ سے زیادہ ظلم کرنے کے لیے ظالم کو چھوڑنا اس کی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر. سانپ کا سر کچلنا ہی پڑے گا. سانپ پر رحم کھانے کا مقصد یہ کہ آپ اور لوگوں کو اس کا نشانہ بننے کے لیے چھوڑ رہے ہیں. یہ اسلام کے فساد کے خلاف ہے. چنانچہ جب کافروں سے فارغ ہوا لشکر اسلام تو اب بنو قریظہ کی جانب بڑھا. اتنے آرام سے نہیں بڑھا جتنے آرام سے میں نے کہہ دیا, مگر کیوں وہ ساری تفصیل کتنی تقریب آ چکی اس لیے اس کو نظر انداز کرتے کہ مسلمانوں شاید مدینہ پہنچ پہلا کام یہی کیا کہ فوراً تیاری کرتے ہیں اور مدینے سے نکل اس علاقے میں آئے جہاں یہ یہودی قبیلہ رہتا. اتنا ہی دور ہوگا مدینے جتنا کاردر سے سوئر بازار, بہت دور نہیں جانا, دو تین دن کا فاصلہ, وہاں پر پہنچے اور ایک مرتبہ لشکر اسلام گھیرے میں لے لیا یہودی میرے یہودی محلے. اب تو کراچی میں یہ چیزیں سمجھنا آسان ہو گئی. پورا ایک محلہ تھا ان پر جس کے چاروں طرف گیٹ اور دروازے بنے. وہ گیٹ اور دروازے بند کر کے بیٹھے کہ لشکر اسلام وہاں سے پہنچ. اور دیکھیے یہاں پر پھر اللہ کے رسول بہاران ایک حد تک نرمی اور رعایت کا پہلو رکھا. وہ یہ کہ خود نہیں گئے تھے بلکہ لشکر کے دو حصے تھے. پہلے مولا کو بلایا اور لوائے سفید, وہ سفید رنگ کا علم جس کا نام ہی مقام وہ علی کے ہاتھ میں بھی ہے, اور کہا کہ تم جاؤ اور جا کر اس قبیلے پر گھیراؤ کرو. قبیلہ بنو قریظہ, مگر صرف قبیلے کو محاصرے میں لینا. سنا کہ میرا مولا چل وہاں پہنچو, پہچاننے والے تو پہچان دو اور باقاعدہ آوازیں بولے ڈھونے لگے یا باقی امر اتنے افسوس یا یہودیوں ہوشیار ہو جاؤ. امر اتنے افسوس کے شجاع دلیر کو قتل کرنے والا وہ تم تک آ پہنچا. اب دیکھیے اس وقت اگر کوئی ندامت کا اظہار ہوتا, کوئی مذاکرات کی بات ہوتی, کوئی مصالحت کی جاتی, کوئی ڈیلیگیشن اور وقت نکل کے پیغمبر تک آتا تو شاید حالات بدل جاتے. لیکن نہیں, یہ تاریخ کا جملہ تمام تاریخ میں متفق کہ مولا کو بھی دیکھ سمجھ بھی گئے کہ کون آنے والا آیا, مگر یہ بھی پتا کہ بغیر رسول کے آئے ہوئے علی جنگ نہیں چھیڑ سکتے. چنانچہ یہ جملہ کہ یہودی سارے دروازے بند کر کے دیواروں کی چھت پر قلعے کی چھت پر آ گئے اور پیغمبر اسلام اور اسلام کا مذاق اڑانے لگے, مختلف قسم کے تانے دینے لگے, مغلفات کرنے لگے, سریحن کچھ نام سے کام لینے لگے اور پیغمبر کا نام لے لے. پیغمبر کا نام لیا جا رہا اور برا برا بنا کہا جا رہا. ایک موقع بھی پیغمبر دے رہے بجائے اس کے کہ خود ایک دم سے آگے پہلے لشکر کا ایک حصہ بھیجا. جس وقت میرے مولا نے یہ منظر دیکھا فوراً واپس ہوئے, کیونکہ علی کو پتا ہے کہ رسول اپنا لشکر لے کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. راستے میں جا کے پیغمبر اسلام کو روکا. پیغمبر اسلام نے کہا کہ علی کیا بات, واپس کیوں آ رہا؟ اللہ کے رسول آپ کا اس وقت وہاں تک جانا مسئلہ کے خلاف ہے. آپ وہاں تک نہ جائیے, ہم لوگ کافی ہیں ان یہودیوں کے, آپ یہیں پر بیان کریں. علماء اہل سنت نے لکھا کہ پیغمبر اسلام نے اس بات کو قبول نہ کیا اور خود پیغمبر وہاں تک پہنچے. لیکن شیخ مفید علیہ الرحمہ اور علامہ طبرسی ہمارے دو انتہائی اہم عالم وہ معصوم کے حوالے سے لکھ رہے ہیں کہ پیغمبر نے اس بات کو قبول کر لی. سمجھ تو گئے, کہا کہ آیا نہیں مجھے معلوم کہ کیوں تو مجھے وہاں جانے سے روکنا جا رہے, لیکن تمہاری خواہش ہے تو میں یہی بیان کرتا ہوں. اور پیغمبر اسلام نے وہیں کا بیان کیا. میرے مولا کی صرف یہ خواہش کہ جو پیغمبر کی توہین ہو رہی, جو رسول کا نام لے لے کہ برا بھلا کہا جا رہا, یہ جملے خود پیغمبر کے کانوں میں نہ پڑے. چنانچہ پیغمبر ذرا دور بیان پر بھی اور ابھی یہ وہ سوچ رہے کہ مسلمان کافروں سے مقابلہ کر کے آ رہے ہیں, پھنسے ہوئے بھی ہوں گے, ڈرے ہوئے بھی ہوں گے, اس لیے کہ کتنے دن یہاں بیٹھیں گے, ایک دو دن کے بعد چلے جائیں گے. گناہ کہ وہ اپنی اسی بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ. لیکن جب چھ یا آٹھ دن گزر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ لشکر اسلامی محاصرہ ختم نہیں کر رہا تو اب ذرا ایک مرتبہ پریشان ہو, اور ان میں سے ایک آدمی نباش ابن قیس ایک یہودی باہر قلعے سے باہر نکل گیا تھا اور اس زمانے کے دستور کے مطابق سفید جھنڈے کو لے. سفید جھنڈا بھی ایک نشانی ہوتی کہ ہم مذاکرات اور بات چیت کرنے کے لیے آ رہے ہیں. وہ باہر آتا اور کہتا ہے کہ میں پیغمبر سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ کہہ وہ پیغمبر اسلام کے خیمے تک پہنچا, اسے پہنچایا گیا. جب وہ پیغمبر اسلام کے خیمے تک پہنچا تو اس نے کہا اچھا یہ بات پھر مجھے دہرانا پڑے گی کہ یہ تیسرا یہودی قبیلہ, اس سے پہلے دو قبیلے نکل چکے, ان کو پیغمبر نے کس طرح نکلنے کی اجازت دی. سب سے پہلا قبیلہ کیونکہ وہ پہلی مرتبہ پوری کر رہا تو اس سے یہ کہا گیا کہ سب لوگ اپنا سارا مال و اسباب لے کے چلے گئے جگہ خالی کر. دوسرے قبیلے نے ذرا زیادہ اس سے سختی کی مسلمانوں سے اور کہا کہ سب لوگ کیا سکتے اپنا سامان اور مال و اسباب چھوڑنا پڑے. یہ اس سے پہلے دو قبیلوں کو اس طرح نکالا, ایک کو جان اور مال کی سلامتی کے ساتھ, ایک کے مال بنے لیا گیا, جانوں کو بچا کے جانے کا حکم دیا گیا. اب یہ تیسرا قبیلہ اس کا مذاکرہ کی وقت آتا ہے پیغمبر کے پاس اور کہتا کہ اے مسلمانوں کے رسول, آپ نے اس سے پہلے جو یہودی قبیلوں کو مدینہ سے نکلنے کی اجازت دی, ہمیں بھی اس طرح سے مدینہ سے نکلنے دیا جائے. پیغمبر اسلام نے کہا دینا, وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہم سب کو اپنے مال و اسباب میں مدینہ چھوڑنے کی اجازت دی. پیغمبر نے کہا دینا, اس کا وقت گزر چکا, تم لوگ بغیر کسی گھر کے ہتھیار ڈالو, پھر دیکھا جائے گا کہ کیا فیصلہ ہو. وہ واپس چلا گیا تاکہ ہمیں پھر یہ قبول نہیں. پھر چند دن گزرے, زحمت و سختی پھر بڑھی, پھر وہ پیغمبر اسلام کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ اچھا اچھا مسلمانوں کے رسول, اب ہم اس پہ تیار ہیں کہ اپنا سارا مال چھوڑ لیکن ہمارے پورے قبیلے کو جانے دیا جائے. پیغمبر نے کہا اس کا بھی وقت نہیں رہا, غیر مشروع ہتھیار ڈالو, اس کے بعد تمہارے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. ایک مرتبہ پھر واپس چلا گیا اور ادھر ضلع کے اندر سرداران قبیلہ بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے. جب کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو آخر جو ان کا بڑا سردار ہے صاحب, یہ آدمی فطرتاً بڑا اچھا لیکن ایک بڑی خرابی جسے اسلام کبھی پسند نہیں کرتا اور وہ یہ کہ دوسروں کے تانے سے ڈرتا. ہمارے یہاں بھی یہ کتنی بڑی خرابی, داڑھی اتنے لوگ اس لیے نہیں رکھتے کہ ان سے باقی ساری چیزیں سمجھ میں آتی, معاشرے کے تانے برداشت نہیں ہو رہے. حرام نوکری کتنے لوگ اس لیے بھی نہیں چھوڑتے کہ یہ معاشرہ مذاق اڑائے گا, وہ برداشت نہیں ہو رہا. اس آدمی نے ساری اچھائیاں ایک ہی سب سے بڑی خرابی جو آخر میں اس کو جہنم میں پہنچا دو, وہ تفصیل ابھی آ رہی. سردار قبیلہ جس کا نام صاحب ہے وہ کھڑا ہو اور کہا کہ اے میری قوم والوں, ہمارے سامنے اب صرف تین راستے, لمبی چوڑی بات کا وقت نہیں. پہلی بات تو یہ کہ یا تو ہم سب مل کے اسلام قبول کرتے ہیں, اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک کو پھنسا. بڑا عجیب جملہ اس نے کہا, شیخ مفید نے یہ نقل کیا ہے کتاب احتیاط, کہ ہم میں سے ہر ایک کو پتا کہ یہ رسول ہے تو سچا رسول, تورات میں بھی اس کے بارے میں گواہی, اور ہمارا وہ بزرگ اتنے جراز کی شام سے آ کے ہمیں اس کی اطلاع دے گیا, تو آؤ ہم سب لوگ اسلام قبول کریں. جیسے ہی یہ بات سنی پوری قوم نے اکٹھا ہو کر کہا کہ یہ کو ناممکن, وہ ہی نہیں سکتا. بارہ یہ رسول سچا ہو یہ غلط, ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنے کو تیار ہیں. یہ حالت یہ کیفیت تو دیکھی کہ مان بھی رہے ہیں کہ سچا رسول لیکن اپنے باپ دادا کا کبھی کام نہیں چھوڑے. اچھا پھر سردار قبیلہ نے کہا اچھا تو دوسرا طریقہ یہ مقابلہ کر, اور مقابلے کے پہلے اپنی عورتوں اور بچوں کو قتل کر ڈالو تاکہ کوئی سیاگی نہ رہے, میدان میں کسی کے دل کا کوئی تصور ہی نہ رہے, اور پھر مقابلہ کرو مارو یا مارو. سارے قبیلے کا یہ بھی ناممکن, یہ بھی نہیں ہو سکتا. اگر یہ عورتیں اور بچے مارے اس کے بعد ہم زندہ رہیں گے کیا کریں گے, کوئی لوگ کو زندگانی ہی نہیں, پھر مقابلہ کرنا ہی دیتا. ساکھر پھر ایسا تو کہ مسلمانوں کو یہ پتا کہ ہفتے کے دن یہودی کوئی بڑا کام نہیں کرتے, چنانچہ ہفتے کے دن وہ لوگ آرام سے بیٹھے ہوں گے کہ آج تو یہودی ضلع سے نکل ہی نہیں سکتے, رات کی تاریکی میں جا کے حملہ کر اور ان سب کو ختم کر دوں. کیا یہ بھی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ہفتے کا دن ہماری سفا میں بڑا اہم دن, ہم اپنے سفا کے خلاف بھی نہیں جا سکتے. لیکن ایک طرف اپنے سفا کی کتنی اہمیت اور عظمت, دوسری جانے عقیدے کے خلاف, یہ بڑا تماشا آپ کو نظر آئے گا کہ بڑے ہی میرے بڑے ہی دیندار بڑے ہی مقدس لوگ تقوا ایسا کہ آپ اس میں کھڑا, مگر سارے وقت کی جو اسلام کے خلاف ہوتے تو یہ یہودی بھی یہی کہہ رہے ہیں, پتا ہے کہ ہم باطل پر مگر اپنے سفا کو نہیں چھوڑیں. آگے دوسری بات کہ ان کا یہ عمل قابل شرم تو ہے ہمارے لیے کہ وہ یہ جان کر کہ ہم غلط عقیدے پر مگر جو حکم ہمیں ملا ہے اس کی پابندی کرے. ہم ان سے بھی ایک ہاتھ آگے کہ ہمیں پتا بھی ہے کہ ہمارا رسول و امام سچا رسول و امام پھر بھی ان کی ایک بات ماننے کو تیار نہیں. بہرا وہ یہودیوں کی نیتش کا مقصد اتنی فہرست تو ہم کو دلا دے کہ وہ اپنے عقیدے کو غلط بھی سمجھ رہے ہیں مگر اس کی پابندی کر رہے ہیں. تو جس کو اپنے عقیدے کی سچائی پہ یقین ہو وہ پھر اسی رسول کی مخالفت کرے اسی امام کی مخالفت کرے تو وہ دیکھ لے کہ وہ بہتر یا یہ یہودی بہتر. کون سے یہودی؟ جنہیں بدترین یہودی قرار دیا گیا. مگر اس معاملے میں وہ بعض مومنوں سے اچھے نظر آ رہے ہیں. میں اپنے موضوع سے ناٹ جاؤں اس کی بات مکمل کروں. یہ تیسری تجویز بھی ہمیں قبول نہیں. نہ اپنا عقیدہ چھوڑنا ہے کیونکہ وہ باپ دادا سے ملا, نہ بیوی بچوں کو قتل کر کے لڑنا کہ پھر اگر جیت بھی گئے تو جیتنے کا کیا فائدہ. اب دیکھیں یہ بھی ایک چیز, یہی فائدہ کہ تمہارا مذہب بچ گیا نہیں اصل چیز بیوی بچے. اور اب سے کے دن کی لڑائی نہیں لڑیں کیونکہ ہماری سرکار کے خلاف سردار قبیلہ نے کہا ٹھیک دیکھتے رہو کہ پھر مسلمان کیا عمل کرتے ہیں اور انتظار کرو. اب یہ تو کہہ کہ سردار قبیلہ بیٹھ گیا لیکن ختم ہو ادھر محاذرہ بنتا چلا جا رہا. اور اتنا کہا جاتا کہ تینوں یہودی قبیلوں میں یہ سب سے بے وقوف قبیلہ نظر آ رہا. ہر چیز ہر قدم وقت کے بعد ان کی سمجھ میں آتا, ٹائم پر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی. ٹائم نکلنے کے بعد سمجھ میں آتا تھا کہ ایسا قدم اٹھانا چاہتی مگر اس وقت کی سب کچھ بیکار ہو چکا. سنا جب محاذرہ بڑا سخت ہو شروع میں اگر ہتھیار ڈال دے تو یہ سب کچھ نہ ہو, اس وقت شرط لگائے کہ ہماری جان بھی بچائی جائے اور ہمارا مال بھی. پھر اس پر آ گئے کہ مال بچایا جائے جب اس کا ٹائم نکل چکا اور آخر میں دیکھیے کہ کہاں پہ پہنچے. ابھی صرف ایک چھوٹی سی بات, یہ پچھلی دفعہ واقعہ آ چکا جس کو میں دوہرا نہیں رہا مگر واقعات کی تنقید نہ بگڑنے پا. جب محاذرہ بڑا سخت ہو اور کھانے اور پینے کی اشیاء کم ہو تو آخر میں ایک مسلمان ابو لبابا کو بلائے. اچھا اس کے لیے تھوڑی سی پرانی تاریخ کو دی. اسلام تو 5 سال ہوئے مدینے میں آیا جب میں یہ واقعہ, اس سے پہلے تو اسلام نہیں یا یہودی تھے یہ کافر. اچھا یہودیوں میں بھی 3 قبیلے, کافروں میں 2 قبیلے, ایک اوس ایک حضرت, اور یہ دونوں ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے ہیں اوس اور حضرت. تو اب لڑائی لڑنے والا ہمیشہ اپنے ساتھی اور اتحادی ڈھونڈتا. تو حضرت قبیلہ اس نے ایک یہودی قبیلے کو اپنے ساتھ ملا دی بنو قینقاع, اور اوس قبیلہ اس نے دوسرے یہودی قبیلے یعنی کسی قبیلے کو اپنے ساتھ ملا جن کا تذکرہ ہو رہا بنو قریظہ. تو اسلام سے پہلے حضرت قبیلے کی دوستی تھی یہودی قبیلے بنو قینقاع, اور اوس قبیلے کی دوستی تھی کس قبیلے بنو قریظہ سے جس کی حالات آپ سن رہے ہیں اور چکرا رہے ہوں گے اتنے سارے نام اور عجیب عجیب نام پڑھ کے اور سن کے, لیکن پھر بھی یہ ساری باتیں بیان کرنا ضروری ہے. ابو لبابا قبیلہ اوس کے آدمی اور 5 سال سے اسلام آیا, اس سے پہلے ان کے قبیلے اور اس یہودی قبیلے کی بڑی گہری دوستی. تو ان کو بلایا گیا, جب یہ آئے تو پوچھ لیا گیا کہ بتاؤ ہمارا کیا ہوگا. پھر جو کچھ بھی انہوں نے جواب دیا وہ پچھلی تقریر میں آپ نے سنا, جس سے یہ اندازہ ہو گیا یہودیوں کہ شاید ہم قتل کیے جائیں. ابو لبابا تو خیر ان کو جواب دے کے جب باہر نکلے تو اپنی غلطی کا احساس ہوا, مسجد النبوی میں گئے توبہ کر رہی, مگر ادھر حالات تو آگے بڑھ رہے. یہ محاصرہ سخت سے سخت ہوتا جا رہا, یہاں تک کہ آگے جو دن آئے کہ انہوں پیغمبر اسلام کو ایک پیغام بھجوائے. اب نہ حال کی بات ہے نہ جان کی بات ہے نہ کوئی بات, کہا کہ اے مسلمانوں کے رسول ہم ہتھیار ڈالنے کو تیار اور قلعے سے نکلنے کو تیار, شکست ماننے کو تیار, مگر ہمارا فیصلہ سال اتنے ماس کے ذریعے سے کروایا جائے. کہ عام تاریخوں میں یہ نہیں لکھا, عام تاریخوں میں یہ لکھا کہ انہوں نے پیغمبر اسلام کے ساتھ ہتھیار ڈالے اور پیغمبر نے کہا کہ میں تمہارا فیصلہ سال اتنے ماس سے کرواؤں. لیکن ہمارے علماء شیخ مفید اور علامہ طبرسی دونوں لکھتے ہیں کہ انہوں نے خود یہودیوں نے یہ پیش کر کہ ہم ہتھیار آپ کے سامنے ڈالتے ہیں مگر ہمارا فیصلہ کہ آخر ہمارا انجام کیا, جو ہم نے دھوکہ دیا, جو ہم نے خوراک کیا ہے, جو ہم نے دوا کی ہے, جو ہم نے غداری کی, اس کا فیصلہ سعد ابن معاذ کر. سعد ابن معاذ کون؟ یہ قبیلہ اوس کے سردار. کون سا قبیلہ اوس؟ وہ قبیلہ اوس کہ جس کا اسلام سے پہلے اس یہودی قبیلے سے بڑا یارانہ. اور یہ یاد رکھ کہ جو میدان جنگ میں ایک دوسرے کے ساتھی بنتے وہ سگے اور خونی رشتے داروں سے زیادہ قریب ہو جاتے, یعنی قبیلہ اوس کا ان لوگوں سے سگے رشتے داروں سے بڑھ کے معاملہ تھا. یہودی قبیلے نے سوچا کہ سعد ابن معاذ کو بیچ میں ڈالو, وہ ہمارا پرانا دوست اور وہ صحیح فیصلہ کرے. چنانچہ شیعہ علماء کے یہ روایت نقل کرتے کہ سعد کا نام یہودیوں کی جانب سے آیا. آگے تعجب و حیرت کے ساتھ یہ جملہ لکھتے ہیں, تعجب و حیرت تو نہیں افسوس کے ساتھ, کہ کاش یہ یہود اپنا پورا معاملہ پیغمبر اسلام کے حوالے کر دیتے تو واقعات شاید اس طرح پیش نہ آتے. انہوں ایک طرح سے پیغمبر پر بے اعتماری اور بے اعتمادی کا مظاہرہ کیا, جن میں یہ شور تو تھا کہ ہم نے اس رسول کو اتنا پریشان کیا ہے اور تنگ کیا, یہ تو ہمیں قتل کروا دے گا, وہ ہمارا پرانا دوست ہے, وہ ہمارا لحاظ رکھ جائے گا. چنانچہ یہ سوچ پیغمبر کو منع کیا, بیچ میں حسم اور قاضی بنانے اور جج بنایا سعد ابن معاذ. اچھا یہودیوں کو یہ نہیں معلوم کہ اسلام کے آ جانے کے بعد اب مسلمانوں کا مزاج بدل گیا, اللہ اور رسول کے حکم کے صحیح مسلمان اپنے بیٹے کو دبا کرنے کو تیار ہو جاتا تو جائیے کہ کفر کی دوستی کا خیال کرے. اور سعد ابن معاذ جیسا عظیم صاحب, سعد ابن معاذ جیسا عظیم صاحب جن کے بارے میں پیغمبر نے ایک بڑا عجیب جملہ کہا, یا سعد انت شجر فی حلوق الکافرین, اے سعد تم کافروں کے گلے میں اٹکی ہوئی ہڈی کے مانے, جب ہڈی اٹک جائے تو انسان کی کیا حالت ہوتی, کہ تمہارا وجود کافر چین و آرام محسوس نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد ایک ایسا جملہ پیغمبر نے کہہ دیا کہ دل بھی چاہ رہا ہے کہ اسے بیان کروں, حالات بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو بیان کرنا مناسب نہیں. علامہ مجلسی نے بہار اور حیات القرون دونوں میں لکھا کہ پیغمبر نے ایک تو یہ کہا کہ اے سعد کافروں کے گلے میں ہٹی بھی ہٹی کی طرح سن, تمہاری وجہ سے کافر کبھی آرام محسوس نہیں کریں. اور پھر یہ کہا کہ اے سعد, اب یہ جملہ بھی مجھے ذرا سخت لگ رہا لیکن خیر اسی سے سمجھ گئے, اے سعد اگر تم میرے مرنے کے بعد تک زندہ رہتے تو پھر وہ واقعات پیش نہ آتے کہ جو آتے. بس اصل جملہ تو پیغمبر اور زیادہ واضح طور پہ کہا, اے سعد یہ جملہ پیغمبر سب کہہ رہے ہیں سعد کی مجلس پر, یہ دونوں پر, کہ تمہارا وجود اس ہڈی کی مانند ہے جو کافروں کے گلے میں اٹک گئی, اور اے سعد اللہ نے تمہیں بلا لیا, اگر تم میرے بعد تک زندہ رہتے تو وہ حالات و واقعات پیش نہ آتے اور میری اولاد میں وہ ظلم نہ ہوتا. یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں سعد ابن معاذ کے بارے میں. مگر یہاں پر میں صرف ایک بات, اگر کہ سیرت رسول کی تقاریر میں نے کبھی اس قسم کی باتوں کو عنوان نہیں بنایا, لیکن ان باتوں کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا, کبھی کبھار کہنا پڑتا. یہ پیغمبر سعد محبت اہل بیت کی ایک حیثیت بتا کہ اگر تم ہو میرے بات تو واقعات اس طرح پیش ہی نہ آئے جس طرح پیش آئے, میرے اہل بیت کے وہ ظلم ہی نہ ہو. اور دوسری جانب فقط ایک چیز کا انکار کرنے کے خاطر میں نے یہاں تک سنا اور ثبوت کے ساتھ میں نے خود تحقیق میں سنا کہ کسی نے کہہ دیا کہ میں سعد کو محب اہل بیت ہی نہیں مانتا, وہ علی کے منکر. اب کیوں کہا؟ اور کسی دشمن اہل بیت نے نہیں کہا, صرف ایک وجہ سے کہا, وہ وجہ جو آج کی تفریح کے آخر میں آ رہی ہے کہ سعد کے حالات جب آدمی پڑھتا, جب بھی سعد کے حالات پڑھتا ہے آدمی ایک جگہ جا کے پھنس جاتا ہے انسان, وہ یہ کہ سعد کے واقعے میں یہ ہے کہ ان کو فسارے قبول ہوا اور عذاب قبول ہوا. اب نئے نئے گروہ پیدا ہوتے ہیں ہر دور, ایسے لوگ جو فسار اور عذاب قبول کو مانتے ہیں ان میں سے کسی کی زبانی میں نے خود سنا, کیونکہ کیسٹ سے ڈائریکٹ سنا, اس لیے میں کچھ شرط شرے کی بات نہیں کر رہا, کہ کیونکہ انکار کرنا فسار قبول, یہ کہا جا رہا ہے کہ علی والے کو کوئی عذاب نہیں آتا. صراحتاً پہلے تو یہ کہا کوئی عذاب نہیں آتا, نہ قبر کا عذاب, نہ قیامت کا عذاب, نہ تجار کا عذاب, نہ موت کا عذاب, نہ جہنم کا عذاب. اور اس کے بعد جب کسی نے سوال کیا کہ پھر سعد ابن معاذ ان کے تو فسار قبر ہوا, اب وہ ممکن علی ہوں گے اس لیے ان کے اوپر فسار قبر ہوا. اب دیکھیے وہ سعد جن کے بارے میں پیغمبر یہاں تک کہہ دیں, یہاں تک کہہ دیں کہ تم اگر ہوتے میرے پاس تو وہ واقعات ہی دیکھنا, یعنی ان پر اتنا مخلص ہے کہ اس سے پیغمبر ثابت کر رہے ہیں, وقت اس لیے کہ گناہوں کی کھلی چھوٹ دلوانے کے خاطر, یہ انسان اگر فسار اور قبر کے عذاب سے ڈر جائے تو گناہ چھوڑے, اور مقصد یہ کہنے کا ہے کہ ہر گناہ کر سعادت کے حب اہل بیت سعادت کے ایمان سے انکار کیا جا رہا. اتنی عظیم شخصیت جن کے بارے میں پیغمبر نے کہا سعادت کو نے خوب فیصلہ کیا جب ساتھ میں آسمان کا خدا نے کیا تھا تمہارا مقام اتنا بلند ان کو بھی منکر علی بنا دیا گیا فقط اس لیے کہ اپنے اس عقیدے کو ثابت کیا جائے. مختلف تاریخ کو پڑھے بغیر رائے دینے میں بعض اوقات اتنی بڑی بڑی تہمتیں لگ جاتی اور ایسے ایسے اصحاب جلیل القدر پر میں واپس اپنے موضوع پہ آتا تو صحاب کے بارے میں یہودی یہ گمان کر رہے اب وہ ایک مومن نے گمان کیا ہو جائیں مگر یہ یہودی گمان کر رہے کہ یہ ہمارا پرانا دوست اسلام سے پہلے اپنے قبیلے کا سردار اور سردار جو وہ بہرحال پرانے زمانے کے سردار اور دیگر ان میں شرافت تو ہوتی کہ اگر زبان سے کچھ نکل گئے تو مر جائیں لیکن اپنی زبان کے خلاف نہیں کریں تو کس اعتبار سے یہودی سوچ رہے ہیں اتنی پرانی دوستی وہ ہمارا خیال کرے. اور پھر قبیلہ اور جو سعد کا قبیلہ اس میں کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈلوا دی گئی کہ سعد کو راضی کر لو کہ وہ ہمارا فیور کرے. وہ بات کس طرح ڈالی گئی وہ ابھی آپ سنیں گے جب واقعات آگے بڑھتے. یہودیوں کی جانب سے خلاصہ یہ کہ یہودیوں کو جس سزا کا سامنا کرنا پڑا سارے آج دنیا کے کافر مل کے کہہ رہے کہ مسلمانوں کا رسول معاذ اللہ بڑا ظالم دیکھو کہ ہتھیار ڈالنے والے قبیلے کو قتل کروایا مگر نہ تو یہ دیکھا کہ اس قبیلے کی غلطیاں کیا نہ یہ دیکھا کہ آخر میں اس قبیلے نے اپنی طرف سے خود کیا پیشکش کی اور پیشکش یہی یعنی میرے الفاظ کیا ہے مسلمانوں کے رسول ہمیں آپ پر بھروسہ نہیں ہم اپنے پرانے کفر کے ساتھی پہ بھروسہ کرتے اسے آپ جگ بنا دیں. پیغمبر نے کہا ٹھیک جیسی تمہاری مرض جس پہ تم راضی ہو اب یہ فیصلہ سعد ابن معاذ کرے. چنانچہ سعد ابن معاذ کو بلوایا گیا ان کے قبیلے کے لوگوں کو پیغمبر نے جمع کیا کہا کہ لے کے آؤ سعد ابن معاذ کو. پچھلے سال یہ بیان ہو چکا کہ سعد ابن معاذ کے آخری دور کے حالات کیا مگر ایک دفعہ اس دہرانا پڑے گا تاکہ رفت نہیں چلے. سعد ابن معاذ یہ ابھی آپ نے تین چار پانچ دفعہ سنا شاید آپ کو اچھی طریقے سے رٹ گیا کہ یہ یہودی قبیلے کے پرانے دوست جب خندق کی لڑائی ہو رہی اور یہودی قبیلے نے مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہا تو پیغمبر نے سعد ابن معاذ کو بلایا اور کہا کہ اے سعد تمہاری ان لوگوں سے پرانی دوستی میں تمہارا احترام بھی کرتی جاؤ جا کے ان سے بات تو کرو کہ کیا مسئلہ تو غلط فہمی ہو گئی ہے تو دھوکہ ہو گیا تو بات چیت کے ذریعے اس کو طے کیا جائے. یہ خوراک کہتا کہ معاہدہ کر کے پیچھے سے حملہ کیا جا رہا سعد ابن معاذ کا سردار یہودی سردار سے بات لیکن اس وقت یہودی سردار وہ سبز باغ میں آ چکا اس کی حالت ہی تو جب اس کا دماغ اتنا خراب تھا اتنا خراب کہ سعد ابن معاذ جب واپس آ انتہائی سمجھے اور دل پر انتہائی بڑا صدمہ لے اور یہ کہتے ہوئے واپس آ کہ خدا تمہیں اس بچاری کی سزا ضرور دے گا. آ گئے سعد واپس رسول کو رپورٹ کی کہ اللہ کے رسول بات صحیح وہ لوگ کہ یہودی سراسر بچاری پہ اترے ہوئے. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے سعد تم میرے ساتھ رہو. پھر کی صبح ہمارے ابن عبد عمر مارا گیا تو اس کے ساتھ دو آدمی اور آئے تھے خندق پار کر پچھلے سال تفصیل آ گئی وہ لوگ واپس بھاگے سامنے سے کافروں نے تیروں کی بوچھار کر دی تاکہ تیروں کی بارش کی وجہ مسلمان رکے رہے ہمارے ساتھیوں کو واپس آنے کا موقع. اس میں ایک کافر نے سات کے سی سات ابن معاذ کی ٹوہی پر مارا. یہاں پہ ایک رد ہے جسے عربی میں اخل کہتے ہیں وہ رد پھٹ گئے. اس زمانے کی سائنس کے پاس اس پر کوئی علاج نہیں یہ اگر تھک جائے تو خون مسلسل جاری رہتا. سعد ابن معاذ زخمی ہو کے میدان خندق میں گرے اور اس وقت انہوں نے دعا مانگی ایک دعا وہ دعا بڑی اہم کہ پروردگار اگر ابھی مکے کے کافروں سے اور کوئی لڑائی ہونے والی تو میری دعا یہ ہے کہ تم مجھے زندہ رکھ تاکہ ایک جہاد کا موقع اور مجھے دے اور اگر یہ آخری لڑائی ہے اس کے بعد مکے کے کافروں سے کوئی لڑائی نہیں ہوگی آخری لڑائی تو پروردگار اس زخم کو ٹھیک نہ کر اور مجھے کسی میں شہادت دے تاکہ مجھے شہادت کا مرتبہ مل جائے. اور دیکھیے ساتھ کی یہ دعا اس اعتبار انتہائی اہم کہ واقعاً یہ کافروں سے مسلمانوں کی آخری لڑائی چنانچہ ان کی دعا تھی کہ اگر آخری لڑائی تو پھر میں شہید مرنا چاہتا ہوں اور شہادت کا سامان مہیا ہو گیا تو یہ زخم ٹھیک نہ ہو اسی میں مجھے موت دے تاکہ میں شہید ہو جاؤں. لیکن دعا کے اندر بھی لیکن لگا رہے ہیں باقان جن کا مقام بلند ہے ہم بھی ہے کہ کہنے لیکن ہے خدا مجھے شہید کر دے اسی دفن لیکن ہے خدا اتنے دن زندہ رہا کہ میں اس غدار یہودی قبیلے کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھوں لیکن کتنا صدمہ کا ساتھ ان کی غداری پر ان کے دھوکے پر ان کی احساس فراموشی پر اور اور موت کی تکلیف ایسی ہوگی کہ مرنے اگر کسی کو مرنا یقینی تو وہ چاہتا ہے میں جلدی مر جاؤں تاہ نہیں پرور چکا مجھے موت بھی دے تاکہ شہید لیکن اتنی زندگی بھی دے کہ ان بدکاروں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لو خدا نے ساری دعائیں قبول کیونکہ یہ آخری لڑائی تھی مسلمانوں سے اس لیے ساتھ کسی زخم سے شہید ہو مگر اس سے پہلے جتنے دن ساتھ زندہ رہے تو عام طور پر یہ زخم والا آدمی زندہ نہیں رہتا کیونکہ اس زخم سے خون مسلسل بہتا رہتا اور خون بہرحال ایک مخصوص اس کی مقدار چار دن پانچ دن دس دن پچیس دن ہو گئے خندق کی لڑائی خون بھی بہ رہا سانس زندہ نہیں اور ان کا علاج وہ محترم خاتون کرتی اس زمانے میں مدینے میں زخموں کا علاج کوئی مرد نہیں کرتا عورت کی جناب وہ پیدا رات آج یہ دال چھوٹی ہے وہ ہے وہ پیدا وہ اس قسم کے زخموں کے علاج میں فارغ کریم عورت جناب رفیدہ پیغمبر نے ان سے کہا کہ سعد کا علاج تم کرو سعد کے گھر والے آئے کہ اللہ کے رسول ہم ان کو میدان خندق پہ اپنے گھر لے جاتے ہیں یعنی انہی کے گھر پیغمبر نے کہا مگر میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا اتنا مخلص ساتھی مجھ سے دور ہو جائے اب کیا کیا جائے کہا کہ مسجد النبوی کے باہر جو میدان اس میں خیمہ لگا اس میں سعد کو رکھا تاکہ مسجد سے آتے جاتے مسلسل میں ان کو دیکھتا رہوں اور قیادت کرتا رہوں اور جناب رفیدہ کو پیغمبر نے حکم کیا کہ تم اس خیمے میں آ کے ان کا علاج کرو یہ صاحب کا مقام پر بھیج اور پھر وہ تہمت سن لیے کہ منکر علی فقط اسری کہ فشار اور عذاب کا تصور ختم ہو اور گناہوں کی کھلی چھوٹ ملے صاحب ابن معاف اس لڑائی میں نہیں آتا کیونکہ زخمی اور مسجد النبوی کے صحن کے خیمے جناب رفیدہ ان کا علاج کر رہی جب یہودیوں نے 25 دن کے محاصرے کے بعد پیشکش کر کہ ہم اپنا فیصلہ اپنے پرانے قبیلے اوس کے سردار سے کرانا چاہتے ہیں تو پیغمبر نے اس وقت لشکر میں جو اس قبیلے کے نوجوان تھے ان سے کہا جاؤ اور جا کے اپنے سردار کو لے کے آؤ چند لوگوں کو بھیجا وہ لوگ سیدھے تھے مسجد النبوی سعد کے خیمے میں پہنچے اور ایسا لگ رہا کہ یہودی ان کو سکھا پڑھا چکے اب میں یہ نہیں کہتا کہ یہودیوں کے ایجنٹ کیونکہ ایجنٹ تو اسے کہتے ہیں جو ڈائریکٹ ان کی بات کرے نہیں ہو سکتا کہ کچھ ایسی باتیں پھیلائی کہ ان لوگوں نے نادانی میں اثر قبول کر دیا سنا کہ یہ سب جب اوس فقیرے کے نوجوان اپنے سردار کے پاس گئے اور ان کو خیمے سے اٹھا کے لے جانا انہوں نے یقیناً پوچھا ہوگا اور پوچھا کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے تھے اللہ کے رسول نے بلایا مجھے کیوں بلایا
کہا اس لیے کہ یہودیوں یہ کہا ہے کہ ان کا فیصلہ آپ کریں. ساتھ اتنے مال نے کٹھی تو مجھے لے. ان نوجوانوں نے کہا مگر ہے ہمارے سرکار. ایک بات کا خیال رکھیے, اب سب مسلمان ہو گئے لیکن یہ فطرت ہے مسلمانوں, جہاں بیٹھتے ہیں وہاں گروہ بندی اور تفرقہ اور گروپ تو ہر جگہ بن جاتی. تو خاص و حضرت پرانے قبیلے مسلمان ہو گئے لیکن اب تک وہ پرانی باتیں تو سنا کے کہا کہ ہے ہمارے سردار یاد رکھیے ہم اوس والے, ایسا نہ ہو کہ ہماری توہین ہو جائے حضرت کے مقابلے. سعد نے کہا اس بندے کا مطلب کیا, بھائی میں فیصلہ کرنے جا رہا ہوں یہودیوں کا, اس میں یہ ایک قبیلے کی مونچھ دوسرے کے سامنے میٹھی ہو جائے. مونچھ کی اہمیت آپ کو پتا ہے کہ کتنی زیادہ ہوتی, بعض جگہ ہمارے ہندوستان میں کہتے نہ کرنا لیکن یہاں پہ اکثر مونچھ میٹھی ہونے کا جملہ سنا. تو اب یہ چیز اوس کے نوجوان کہہ رہے ہیں سعد, اور سعد حیران ہو رہے کہ بھائی یہودیوں کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں, اس سے تمہارے اور تمہارے وہ جو دوسرا مخالف قبیلہ اس کے اس میں عزت کا سوال کہاں سے آتا ہے. تو ان نوجوانوں نے یاد دلا اور ان کا یاد دلانا بتا رہا کہ کسی نے ان کو یہ چیز رکھائی ہوگی. اب وہ کیا, دیکھیں یہودیوں کا سب سے پہلا قبیلہ جو نکلا تھا مدینے سے بنو قینقہ, ان کی دوستی تھی حضرت کے ساتھ. اگر جو میں تقریر میں بتا چکا ہوں لیکن مجھے یقین کہ اتنے سارے ناموں کے پھیر آپ کے پہچان ہی نہیں پا رہے ہوں گے کہ جس کی بات ہو رہی ہے, اس لیے پھر دوہرا دوں کہ یہودیوں کا پہلا قبیلہ جو نکلا اس کی دوستی تھی حضرت سے. جب پیغمبر نے ان کو نکالا تو حضرت کا سردار عبداللہ ابن ابی وہ مشہور منافق وہ پیغمبر کے پاس گیا تھا کہ اللہ کے رسول یہ یہودی ہمارے پرانے دوست, آپ ان کو مدینے سے دہشت نکال دیں. مگر میری بات میرا بھی رکھ لیجیے, میری ایک بات مان لیجیے, نہ ان کے کسی شخص کو قتل دیا جائے, نہ ان کا کوئی اسلحہ دیا جائے, نہ ان کا کوئی مال دیا جائے, بلکہ پوری پورے جتنا بھی مال و دولت ان سب کے ساتھ ان کو نکلنے کی اجازت دی. اور یہ میری ایک خواہش ہے آپ سے, میری ایک فرمائش اللہ کے رسول میں اپنے قبیلے کا پرانا سردار میری ایک بات مان لیجیے, پیغمبر نے فقط اب عبداللہ ابن ابی قتل رکھنے کے اعلان کر دیا کہ جیسا یہ کہہ رہا اسی طرح سے یہ اسی قبیلے کو پورے عزت اور احترام کے ساتھ نکل جائے. اور اس کے نوجوان کہہ رہے ہیں اپنے سردار کہ دیکھیے وہ جو ہمارا مخالف قبیلہ اگر کہ وہ بھی اب مسلمان ہو گیا مگر وہ چیزیں آسانی سے تو نہیں جاتی, کہ ان کے سردار اپنے یہودی قبیلے پورے عزت اور احترام کے ساتھ مدینے سے نکلوا جائے. اب ہماری عزت کا مسئلہ کہ جس یہودی قبیلے سے ہماری دوستی وہ بھی اسی طرح نکلے تو ہم حضرت قبیلے کے سامنے جا سکتے ہیں, لیکن اگر جو ہمارا دوست ہے اسے مارا گیا یا نقصان پہنچایا گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے ہماری آنکھیں نیچی ہو جائے گی, ہماری ناک کٹ جائے گی. حضرت قبیلے کے مقابلے ان کے سردار نے اپنے قبیلے کی عزت کو رکھا, آپ ہمارے قبیلے کے سردار ہیں آپ ہماری عزت رکھیں. دیکھیں یہ ساری مثالیں تھیں, یہ ساری سیاسی بات کر یہ بتا رہا کہ یہودیوں کی جانب سے شاید ان تک یہ پیغام پہنچایا گیا ہو اور وہ پرانے معاملے کے حوالے سے. جناب سعد ابن معاذ یہ ان کا ایمان, انہوں نے کہا کہ میری ساری زندگی گزر گئی اور اب تو میں موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں, اس وقت اللہ حق کے معاملے میں میں کسی کی سفارش قبول نہیں کروں گا, جو فیصلہ اللہ چاہتا ہے اور جو حق اور انصاف کا تقاضا ہے وہ کروں گا. یعنی بالفاظ دیگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ناک کٹ جانا اور بھوک نیچی ہو جانا اور وہ قبیلہ بڑھ گیا ہمارا قبیلہ چھوٹا ہو گیا, اب اور انصاف اور اللہ اور شریعت کے سامنے ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں, قربان کر دو اپنی جھوٹی عزت کو, چھوڑ دو اپنے جھوٹے مقام کو. لیکن اتنے ہی گناہ ہم سے اس لیے ہوتے کہ یہ عزت ہے معاشرے میں ہماری جھوٹی, چنانچہ ہمیں وہ گناہ کرنا پڑ رہا کہ لوگ کیا کہیں معاشرہ کیا کہیں. ارے چھوڑو ان ساری باتوں کو, صرف یہ دیکھو کہ اللہ کیا چاہتا ہے, رسول امام کی کیا خواہش ہے. سعد نے کہا کہ میں صحیح فیصلہ کروں گا تو حق اور انصاف کا تقاضا بس اتنا سننا. یہ نوجوان وہی کھڑے ہو گئے, ایک نے کہا باپ او ماں آئے افسوس ہماری قوم کی کتنی توہین ہوگی, دوسرے نے کہا باپ تباہ یعنی افسوس ہم پر کتنی بڑی مصیبت گزر. جب سعد ابن معاذ نے یہ سنا کہا تم لوگ چلے جائیں, میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار نہیں, میرا دیکھا ہوا وہ علاقہ میں خود سے آ جاؤں, یہ کہہ کہ ان نوجوانوں کو وہاں سے نکال دوں. یہ بڑا اہم مسئلہ ہوگا, بعض اوقات غلط قسم کے لوگ اپنے آپ کو بڑا پیندہ بڑا محب اہل بیت بڑا جذباتی بنا کے تحریک کے قائدین اور لیڈر غلط قسم کا پریشر اور دباؤ ڈال دیں، چاہے کوئی تحریک ہو، چاہے کوئی کمیونٹی ہو، چاہے کوئی جماعت ہو، چاہے کوئی آرگنائزیشن ہو، چاہے کوئی تنظیم ہو. اور قائد کی سب سے بڑی خوبی یہی ہوتی کہ اس قسم کے لوگوں کو پہچان دے. اور یہ دیکھ جو بات یہ کہہ رہے ہیں نیک نیتی کے ساتھ کہہ رہے ہیں یا ہمیں وقت حق کے راستے سے ہٹانے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہمارا سلام و سواد کے نماز پر نکال دیا ان نوجوانوں کو، چلے جاؤ یہاں سے، میں خود راستہ جانتا ہوں، رسول کے پاس جاؤں گا. یہ کہہ کے چلے سعد ابن معاذ. پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی کہ سعد ابن معاذ زخمی حالت میں قریب آ چکے ہیں. اور میں قبیلہ اوس کے جتنے بھی لوگ وہاں تھے تو چند نوجوان گئے تھے، لیکن باقی قبیلہ تو وہی سب سے کہا خوب کہ سیدے تھے، جاؤ اور اپنے سردار کا استعمال کر کے لاؤ، یہ سارا قبیلہ کر. اور سعد ابن معاذ کا استعمال پیغمبر کے خیمے سے کچھ قریب تھے، پیغمبر کے خیمے کے قریب آ گئے صاحب، ابھی خیمے میں داخل نہیں. یہ اپنے قوم سے پوچھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے. قوم نے کہا کہ یہودیوں کے نمائندے آئے اور اس مسئلے میں آپ کو اپنا حاکم اور قاضی اور جج بنا رہے ہیں. بعد میں پوچھا کہاں ہے وہ یہودی نمائندے، ڈیلیگیشن تو وہاں پہ تھا، وہیں موجود تھا. اور وہ آگے آ گئے کہ ہم بعد نے کہا کیا تم میرے فیصلے پہ خوش ہو، کیا تم میرے فیصلے پہ راضی ہو، کیا ہنسی خوشی مجھے حکم اور جج بنا رہے ہیں، کوئی دباؤ وغیرہ تو نہیں. بعد میں ہم بالکل آپ کے فیصلے پہ راضی ہوں، جو بھی آپ کہیں گے ہم قبول. صاحب صرف اس مسئلے کو محکم کرنے کے ایک مرتبہ صاحب، یہ تو تمہاری بات ہے، لیکن اے میری قوم کیا اللہ کا رسول میرے فیصلے پہ راضی ہوگا؟ لیکن پیغمبر کا مقام بلند، خیمے کے اندر سے آواز آئے، اے صاحب جو فیصلہ تم کرو گے اللہ کے رسول کو بھی وہ فیصلہ قبول. یہ پیغمبر کی آواز، میں بھی تمہیں حکم بناتا ہوں، جو تم کہو وہی مانا جائے. پیغمبر نے ساتھ اتنا بڑا اختیار اور اتھارٹی دے دی، اور یہودی تو ہے مصیبت میں پھنسے اور یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ پرانا دوستی ہمارے کام آ سکتا. بس ایک مرتبہ ساتھ آگے بڑھ، قلعے کے دروازے کھلے، سارے مرد دروازوں کے قریب جمع، عورتیں اور بچے دیواروں اور چھتوں پہ چڑھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر کا یہ زخمی صحابی اس وقت کیا فیصلہ کرتا. اور اسلام میں انتہائی اہم ہو، پچھلی دفعہ میں نے اشارہ کیا تھا، اس دفعہ ذرا بتاؤں کہ جسے بھی جج اور قاضی بنایا جائے، ویسے تو ہماری فقہ سوائے امام کے اور نائب امام کے کوئی جج نہیں، مگر نائب امام کے لیے بھی یہ حکم کہ جب تم جج بنو تو ایک بات کا خیال کرنا کہ ظاہری حالات سے کبھی متاثر نہیں ہونا. آپ کبھی تفصیل دیکھیں تھے کتابوں میں، جو جج ہے اس کے احکامات گرمی کی حالت میں فیصلہ نہ کر، ایسا نہ ہو کہ موسم کی سختی تمہارے ذہن اور مزاج کو بدل، بھوک لگ رہی ہو تو فیصلہ نہ کر، بہت زیادہ پیٹ بھرا ہو تو فیصلہ نہ کر، پیشاب وغیرہ کی حاجت ہو تو فیصلہ نہ کرنا. ان ساری جسمانی اور انسان کی اندرونی وہ خرابیاں کی جو انسان کو جلد بازی سے مجبور کرتی، اور اس کے علاوہ ظاہری طور پر اب اگر ایک اور ساتھ کی جگہ کوئی اور قاضی ہوتا جذباتی، اس کی نگاہ پڑتی ساری عورتیں بیٹھی بھی ہو رہی، سارے بچے فریاد کر رہے ہیں، سارے مردوں کے چہرے اترے ہیں، وہ پریشانی کے عالم میں وہ جب باقیت میں آ جائے آپ کو چھوڑ دیتا. جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اخبارات بعض اوقات ایک مجرم اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ ہمدردی ہو جاتی، ایک بہت بڑا قاتل اور پھانسی دی اخبارات نے اس کی بیوی کی تصویر چھاپی، چار چھ بچوں کی تصویر چھاپی، اسٹوری لکھ دی کہ یہ کوئی سہارا نہیں ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اور اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں اور فلاں کی آنکھیں اس کے خاندان میں نہیں ہیں، سب کی دیکھ بھال کرتا ہے. ہماری ہمدردیاں ہو جاتی ہیں. افسوس جو اس بیچارے کو ایسی سزا دی گئی، کیا ہوگا اس کے بچوں پر اور کیا گزرے گی اس کی بیوی پر؟ یہ بھی ایک مسئلہ جس سے اسلام ہم کو روکتا. قاضی کی ذمہ داری بہت زیادہ، سعد ابن معاذ جذباتی ماحول، سارے یہودی نوجوان سر جھکائے پڑے، ان کی ساری عورتیں رو رہی ہیں، ان کے سارے بچے فریاد کر رہے ہیں، مگر آپ کا معاملہ ہے. ایک مرتبہ کہا کہ کیونکہ تم لوگ جو ہوتی ہیں اس لیے جو تمہاری کتاب تورات کا فیصلہ وہی فیصلہ میں کر رہا ہوں، قرآن کا فیصلہ نہیں، رسول کا فیصلہ، تورات کا فیصلہ. اور پھر توریت کی آیتیں پڑھ جناب صاحب، توریت جس طرح قرآن میں سورے، توریت میں کتابیں الگ الگ، کتاب تسمیہ توریت کی ایک کتاب، اس کے اندر 20 نمبر کا باب، باب نمبر 20 اور آیت نمبر 2، وہ تین آیتیں کہ جب تم اپنے دشمنوں کے کسی شہر کے قریب پہنچو تو پہلے ان کو صلح کی دعوت دو، اگر وہ صلح کی پیشکش کو قبول کر لیں تو پھر انہیں معاف کر دیتے اور اگر وہ مقابلہ کرنے کے تیار تو ان کا محاصرہ کر دیتے اور جب وہ محاصرے کے نتیجے میں ہتھیار ڈالے تو سارے مردوں کو قتل کر دیتے ساری عورتوں اور بچوں کو غلام بنا دیتے. یہ توریت کی تین آیتیں ہیں, آیت نمبر 10, 11 اور 12. کتاب تثنیہ باب نمبر 20 آیت نمبر 10 جس میں توریت یہ کہہ رہی کیا یہودیوں یہ تمہارا مسئلہ. سعد ابن معاذ نے پکار کے کہا یہ توریت کا فیصلہ میں تم کے وہی فیصلہ کرتا ہوں اور یہ حکم سنایا کہ تمہارے سارے مرد قتل کیے جائیں تمہارے قرآن کی آیت کے مطابق جسے تم قرآن مانتے ہو اور تمہاری ساری عورتیں اور بچے غلام اور کنیزے بنائے جائیں اور ایک اتنا اور ان کے سارے مال اور صاحب کو لے لیں اور تمہارا سارا مال مال مضبوط ہو. یہ سعد ابن معاذ نے کہا اور جہاں سے سخت میں بیٹھ کے فیصلہ کیا وہاں سے اس کے پیغمبر کے خیمے میں آئے. پیغمبر اس سارے مسئلے کے سامنے نہیں آئے, جیسے ہی پیغمبر کے خیمے میں آئے پیغمبر نے کھڑے ہو کے ساتھ کے استقبال کیا. بعد میں کہا اللہ کے رسول میں نے فیصلہ کر تو دیا مگر ڈر رہا ہوں, پتا نہیں خدا کو میرا یہ فیصلہ پسند آیا کہ نہ پسند. پیغمبر نے کہا اے سعد مبارک جو فیصلہ تم نے زمین پہ بیٹھ کے کیا یہی فیصلہ ساتویں آسمان کے پروردگار عالم نے کیا. فوراً حکم دیا سعد کو واپس مدینے کے خیمے میں لے جایا جائے کیونکہ زخم پھٹ گیا. آئے وہاں سے اتنی دیر بیٹھے زخم ان کو جاری تھا لیکن بہرحال جتنی سلائی وہ زخم پھٹ گیا. فوراً پیغمبر نے ان کو واپس بھجوایا اور پھر ایک مرتبہ یہودیوں سے کہا جسے تم نے دیش بنایا جسے تم نے قاضی بنایا اس نے اور تمہاری ہی کتاب سے فیصلہ کیا, اب اس فیصلے پہ عمل ہوگا. یہ کہہ کے حکم دیا کہ ان کے تمام مردوں کو گرفتار کیا جائے کیونکہ یہ واجب القتل. اور اسامہ ابن زید پیغمبر کے صحابی زید ابن حارث کے بیٹے ان کے گھر میں سارے مردوں کو چھپا دیا اور بنت الحارث کے خاتون ان کے گھر میں ساری عورتوں اور قنیزوں کو بھجوایا اور مال اور اسباب کو جمع کیا گیا. اتنا اسلحہ اس قلعے سے نکلا اتنا اسلحہ کہ اتنا اسلحہ لے کر تو کبھی پتے کے کافر بھی لڑائی کے میدان میں نہیں آئے. بدر و عہد و خندق تو سارے حبا کے پاس کبھی اتنا اسلحہ نہ جتنا اسلحہ اس قلعے سے نکلا. وہ ساری تفصیل علماء نے تاریخ میں لکھی مگر یہی دیکھتے ہیں ایک تو موٹے موٹے نام بڑی بڑی تاریخیں پھر اگر عدد بھی شروع ہوگی 300 کی اور 500 کی اور 800 کی تو آپ اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے. مگر اتنا کہہ دیتا ہوں کہ مکے کے کافروں نے اپنے تمام تر ظلم کے باوجود کبھی اتنا اسلحہ جمع نہیں جتنا اس چھوٹے سے قبیلے نے اپنے محلے میں جمع کیا. تو صاف بتا رہا کہ ان کی نیتوں میں کھوٹ تھا. پیغمبر یہ فیصلہ کر چکے اور اس فیصلے کے بعد پیغمبر اسلام نے اس پہ عمل کر رہا اور جو عمل کا طریقہ کار بھی پیغمبر نے رکھا وہ صرف یہ کہ قتل ہوا لیکن باقی جتنی سہولت ان کو دی جا سکتی اتنی سہولت پیغمبر اسلام نے ان کو دلوائی. اب روایت یہی کہ سب گرفتار ہو گئے, قیدی بن گئی عورتیں اور بچے, مرد بھی گرفتار کر کے ایک مکان میں رکھتے ہیں. پیغمبر اسلام نے کہا کہ ابھی موسم بڑا گرم اور یہ لوگ کئی دنوں کے بھوکے بھی محاصرے میں کھانے پینے کی چیزیں کم ہو جاتی ہیں, اس حالت میں کو قتل نہیں کیا جائے. پیغمبر واپس مدینے آتے ہیں اور کھجوروں کے ٹھوکروں میں آپ کو معلوم ہے کہ کھجور عرب کے ماحول میں ایسی ہے جیسے ہمارے اور آپ کے یہاں بریانی, بلکہ بریانی تو میرے یہاں آپ کے یہاں دال چاول, اس انداز سے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. اس انداز سے وہی کیفیت یہودیوں کی پورے عرب کے لوگوں کھجوروں کے ٹھوکرے پیغمبر نے بھجوا مردوں کے مکان میں بھی اور عورتوں کے مکان میں. اور پیغمبر اسلام پھر یہ حکم دیا کہ جب تک کہ یہ پیٹ بھر کے کھجور نہ کھائے اس وقت تک یہ ٹھوکرے ان کے سامنے بنا اٹھائے جائے. ابھی خیبر فتح نہیں ہوا, مسلمانوں کی مالی حالت پہلے سے کچھ بہتر, مگر ابھی خندق کی لڑائی میں آپ کو معلوم کہ جتنی غربت کی اور پیٹ کے پتھر باندھ باندھ کے خندق کھودی گئی اس حالت پیغمبر ان یہودیوں مسلمانوں پہ ترجیح دے رہے ہیں کم از کم غذا کے معاملے میں پیٹ بھر کے ان کو کھلایا گیا. سعد ابن معاذ ادھر آئے زخمی حالت میں ہے, کسی واقعے میں انتقال ہوا کسی نے پھر وہ فشار خبر کا واقعہ پہ جایا مگر یہ سعد کا واقعہ کے اختتام ان شاء اللہ آئندہ تفریح. ابھی یہودیوں کا مسئلہ جس کے بعد پھر اگلا دن یہ بعض علماء کہتے ہیں 3 دن کے بعد جب موسم ٹھنڈا ہو تو پیغمبر اسلام مسجد سے باہر آئے جنت البقیع کے قریب یا اسی قبرستان کے کونے جنت البقیع سے ملا ہوا ایک یہودیوں کا قبرستان ہے، اسی قبرستان پیغمبر نے گڑھے کھلوانا شروع کر دیے. یہ دو مکان پیغمبر نے رکھے تھے، ایک میں مرد اور ایک میں عورت، یہ مکان اسی لیے رکھے تھے کہ بقیع کے بالکل سامنے. اب گڑھے کھلوائے جا رہے ہیں اور پیغمبر اسلام حکم دیتے ہیں کہ ایک ایک یہودی مرد کو لایا جائے، وہی فیصلہ جو ہو چکا وہ اس کے اوپر نافذ کیا جائے. بس یہی وہ واقعہ ہے، ہتھیار ڈالنے کے باوجود پیغمبر نے اس کو قتل کرایا. آپ کو معلوم ہے کہ دشمنان اسلام کو موقع چاہیے، یہ تو بظاہر ایسا واقعہ کہ بہت سے مومن بھی سوچ رہے ہوں گے کہ سمجھ میں نہیں آتا. بس میں جان بوجھ کے اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ انقلاب ایران کے بعد جب وہ ظالموں کو قتل کیا جا رہا تو لوگوں کو صرف اتنی سی بات تھی کہ یاد تھی کہ فتح مکہ میں رسول نے سب کو معاف کر دیا. یہ تو دیکھو پوری تاریخ، اس کے بعد کوئی فتویٰ دو کہ کون سے مجرم کو معاف کیا گیا اور کس مجرم کو قتل معاف نہیں کیا گیا. ہمیں اپنی تاریخ معلوم ہونا چاہیے، اس لیے میں اتنی تفصیل میں گیا کہ معاف کے قابل ہیں ان کو معاف بھی کیا گیا، لیکن یہ اس دن کے قدار اور تقاباز اور اپنے آپ کو دوست بنا کے دشمن منافقت کرنے والے پیغمبر اپنی نگرانی میں ان کو واسطے جہنم کروا رہے ہیں، یہ بھی سیرت رسول. لیکن اتنا بتا دیا اتنا کہ یہودی اور عیسائی جو اعتراض کرتے ہیں، خصوصاً یہودی کیونکہ ان کا اپنا قبیلہ مارا گیا، اسی تورات کتاب میں خود حضرت موسیٰ کے بارے میں ایک عجیب واقعہ ہے. تورات کے اندر، تورات کا ایک سورہ ہے سورہ آداب، آداب آداب جس کو کہیں گے کتاب الآداب، اس کی اس کا باب نمبر 31 آیت نمبر 6 سے 35 پورا واقعہ بتایا جا رہا ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ یہ جس قبیلے کو پیغمبر نے قتل کیا یہ حضرت شعیب کی اولاد میں، خود حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی حضرت شعیب کی اولاد میں قبیلہ اس نے اس سے بھی کم ایک دفعہ جناب موسیٰ کا غداری، اس قبیلے سے چھوٹی غداری. اب یہ تورات کے اندر لکھا کتاب الآداب آیت نمبر 6 سے 35 چیپٹر نمبر 31 اس کی یہ آیت ہے کہ جناب موسیٰ کو اطلاع ملی کہ میری فوج ان کے مردوں کو قتل کیا، میری فوج نے ان کے مردوں کو قتل کیا، بچیوں اور عورتوں کو چھوڑ دیا اور انہیں قنیز و غلام بنایا. یہ آیتوں میں لکھا ہے کہ موسیٰ جلال میں آ گئے اور کہا کہ تم نے کیا کیا، یہ لوگ غدار اور غدار کی سزا اس سے بھی زیادہ سخت، ان کے سارے بچوں کو قتل کرو اور ان کی جتنی بھی شادی شدہ عورتیں ہیں ان کو بھی قتل کرو، صرف جو تمہاری عورتیں ان کو اپنے اپنے گھروں میں اٹھا کے لے جاؤ. یہ جناب موسیٰ کے جملے اسی تورات کے اندر آج بھی پائے جاتے ہیں اس حوالے سے جو میں نے کہا. اور تورات ہی میں وہ حکم بھی ہے جس پر سعد ابن معاذ نے عمل کیا، لیکن اس سے سخت حکم بھی ہے. جناب موسیٰ سعد ابن معاذ نے تو پھر بھی دو احکامات میں سے نرم والا حکم دیا اور پھر یہ ہوگی اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے رسول نے کیا کیا. پہلے تم دیکھو کہ تمہارے رسول نے غداروں کو کیا سزا دی اور اس کے بعد پھر آگے دیکھنا کہ ہمارا رسول غداروں کو کیا سزا دے رہا. لیکن ہمارا رسول قرآن کے مطابق نہیں ہونے کی کتاب کے مطابق. اچھا اب یہ جو واقعہ اس کے اندر تو حصے مال کس طرح تقسیم ہوا اور فتل تو پہلے فتل کی بات تو روایتوں میں یہ ہے کہ پیغمبر اسلام معاف نہیں کی، سب کو سزا ملے. جنت البقیع میں گڑھے کھلتا ہے، ایک ایک کر کے ان کو لایا جا رہا اور پیغمبر اسلام کے حکم اس ساری مہم کا نگران امیر المومنین کو بنایا گیا ہے. علی تم اپنے ہاتھ سے ان لوگوں کو واسطے لے جہنم کرو، ہر ایک کو تو نہیں لیکن جو ان کے بڑے بڑے سردار اور باقی لوگوں کو بھی اپنی نگرانی میں قتل کرا. علی کو مقرر کیا گیا اس کی نگرانی کے لیے، جناب میرے مولا کی نگرانی پیغمبر سامنے بیٹھے یہ سلسلہ جاری. اب باقی ساری باتیں جو تھوڑے تفصیلات بہت زیادہ کہ اتنے پھر سردار قبیلہ صاحب کو لایا گیا. سارو ہے بڑا خوبصورت نوجوان، بہت ہی بلند قامت شان و شوکت والا. پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے صاحب باقی یہودی سرداروں کے مقابلے میں تم تو سمجھدار، پھر تم نے یہ کیا قدم اٹھایا اور تو اور تم اپنے ہی اس بزرگ کتنے جراث کو بھول گئے جس نے شام سے آ کے تمہیں پیغام دیا کہ اس نبی کا ساتھ دینا جو مکے میں پیدا ہوگا، مدینے میں ہجرت کرے گا، رسوخی ہوگی اور کھجورے کھائے گا، مہر نبوت اس کے شانے پر ہوگی، اس کی آنکھوں میں سرخی ہوگی، تلوار لے کے جہاد کرے. تو ایک مرتبہ صاحب کہتا کہ تورات کی سفر مجھے یقین ہے کامل ہے کہ آپ سچے رہتے اور میں اپنی قوم کو پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں، اگر مجھے اپنی قوم کے کانوں کا ڈر نہ ہوگا، یہ لوگ کہیں گے کہ تلوار کے ڈر سے اس نے اسلام قبول کیا، تو میں آپ کا کلمہ بھی پڑھ پاؤں، لیکن میری قوم کے تانے مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں یہودیت سے زندہ رہا اور اسی سے میں مرنا چاہتا ہوں. یہ تانا، یہ معاشرے کو دیکھنا، یہ رشتے داروں کو دیکھنا، یہ قوم کو دیکھنا، دیکھیں یہ انسان کو کس منزل پہ لے جاتا. ہمارے یہاں خصوصاً شادی بیاہ کے مہینے آ رہے ہیں، کتنی ہی چیزیں ایسی فقط تانے کی وجہ سے انجام کی جاتی. تو یہ وہی صاحب کی سیرت ابھی بھی مان رہا، تورات کے فضل سال کے اعلان کر رہا، مطلب وہی بات کہ قوم کا کمیونٹی کا سامنا کیسے کیا جائے. پھر میرا مولا آگے بڑھ صاحب بردار، مولا کی تلوار سے اس کی گردن چھوڑائی، اور پھر آخر میں حیض نے آپ سب کو لایا جاتا. خیبر کی لڑائی کے بعد کسی کی بیٹی کی شادی پیغمبر سے ہو، لیکن یہ حیض نے آپ کو تمام سرداران یہود میں سب سے زیادہ شریر اور مفسد، اور اگر بھی اس کا قبیلہ خیبر میں رہتا، پہلے مدینے میں رہتا تھا، پیغمبر نے نکال کے خیبر بھجوایا، مگر اسلام دشمنی میں اپنا قبیلہ چھوڑ کے اس قبیلے کے ساتھ ملا. ہاں اتنی بات کہ اتنا اس نے اپنی زبان کا خیال رکھا کہ جب مصیبت میں قبیلہ یہ سب ہے تو اس کو چھوڑ کے نہیں آتا، اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کیا. اس نے اسد کو لایا گیا، میرا مولا آگے بڑھ پیغمبر نے کہا کہ اے اس نے اسد تجھے کیا ہوا، اتنی دشمنی ہے اسلام؟ تو وہ کہتا کہ میں نے آپ سے جتنی بھی دشمنی کی اس پر مجھے کوئی ندامت نہیں، اس سے مجھے کوئی پشیمانی نہیں، اور اگر میری زندگی ہوگی تو میں اس سے بھی زیادہ دشمنی کرتا ہوں. اگر کیا تو اللہ ہی میرے ساتھ نہیں، اللہ جسے دلیل کرنا چاہے وہ تو دلیل ہو کے رہتا. میں اب دیکھیے خود بھی کہہ رہا عجیب بات، اللہ یا فن اللہ ہو یا خود میں یا فن اللہ یا خود، اللہ جسے دلیل کرنا چاہتا ہے وہ تو دلیل ہو کر ہی رہتا، لیکن پھر بھی آپ کی دشمنی میں کوئی ندامت نہیں. تم و بیش یہی جملہ کیا اس وقت امریکہ کی زبان پہ نہیں آیا جب سہرائے 30 کے اندر ان کا وہ آپریشن ناکام ہوا، ہیلی کاپٹر ٹکرا گئے، تو امریکہ کی پارلیمنٹ میں یہ آواز آتی ہے کانگریس اور سینٹ میں کہ ہم کیا کریں؟ اجنا خمینی اور ایران کے ساتھ ہے، اگر یہ مضبوط ہے جو مگر یہ ماننے کے بعد بھی کہ اللہ ان کے ساتھ دشمنی کا سلسلہ تو جاری رہا، تو اس کا مطلب یہ کہ دشمنی خمینی سے نہیں، ایران سے نہیں، اللہ سے. جب کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ، پھر بھی ہم اس کا مقابلہ کریں گے. یہ جملہ آئی کی زبان پہ پہلی دفعہ آیا کہ میں آپ کی دشمنی پر خوش ہوں اور مزید بھی دشمنی کرتا، مگر کیا کرو، اللہ جسے دلیل کرنا چاہے وہ تو دلیل ہو جاتا. اور پھر وہ یہ کہتا، اس کے بعد اس کا جملہ یہ کہ اے قوم یہودی، اب اپنے ساتھیوں کو بتا رہا ہوں، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جب اس رسول کے سامنے آؤ گے تمہیں دلیل ہونا پڑے گا، مگر کبھی اس کے سامنے سے بھاگنا نہیں جب تک جان میں جان اس کا مقابلہ کرنا. نفرت، دشمنی، بغض اور کینے کی ایک یہ کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے، اور یہ صرف یہودیوں میں نہیں ملی، یہ ہمیں کربلا کے ان ظالموں میں بھی ملی. مقام حسین کو بھی پہچان رہے ہیں اور اس کا دشمنی کا سلسلہ بھی بھائی اتنے آتا. یہ تو پیغمبر سے اس کی بات، پھر اس نے دیکھا کہ مجھے قتل کرنے کون آ رہا، دیکھا کہ خالی آ رہے ہیں. ایک مرتبہ کہا کہ خدا کا شکر کہ آپ جیسا شخص مجھے قتل کر رہا. ذرا مقام علی کو پہچانے کہ قاتل علی جب کسی کو قتل کرتے، ہماری اپنے افسوس کی بہن کا نوحہ یاد ہوگا ارے، کہ جب اس کو یہ اطلاع ملی کہ علی کی تلوار سے میرا بھائی مارا گیا، تو کہا کہ اور کسی کی تلوار سے مرتا تو میں ماتم کرتی اپنے بھائی، لیکن جو علی کی تلوار سے مرے اس کا میں ماتم بھی نہیں کری. اور یہاں میں بھی اس سب کہہ رہا کہ خدا کا شکر، میں ڈر رہا تھا کہ مجھے کوئی سست آدمی قتل نہ کرے، خدا کا شکر کہ جو سب سے بہتر آدمی ہے وہ مجھے قتل کر رہا. وہ اسی بات سے فخر کر رہا. اس وقت میرے مولا نے ایک عجیب جملہ کہا ہے، ویسے بڑا ہی اہم جملہ، لیکن شاید اس کے الفاظ کی تکرار سے آپ پریشان ہیں، سن لیجیے، موقع ملے تو جا کے اس کا بات کیجیے. میرے مولا نے کہا کہ اے اتنے حد تک، یعنی کہ معرفت والے کلام میں سے کلام، یاد رہا، نیک لوگ ہمیشہ برے لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور برے لوگ ہمیشہ نیک لوگوں کو قتل کیا کرتے ہیں. انتہائی بدبخت ہے جو کسی نیک کے ہاتھ سے مارا جائے، اور انتہائی خوش قسمت ہے جو کسی برے کے ہاتھ سے مارا جائے. دیکھیے علی نے کس طرح جتنے بھی دنیا میں مرنے والے ہیں ایک مرتبہ ایک اصول بنا کے رکھ دیا، انتہائی خوش قسمت ہے جو کسی برے کے ہاتھ سے مارا جائے، جو اس کی خوش قسمتی، یہ اس کی شہادت، اور انتہائی بد قسمت ہے جو کسی اچھے آدمی کے ہاتھ سے مارا. شروع سے یہ محمد قتل کرتے ہیں، برے لوگ اچھوں کو قتل کرتے ہیں، بس قسمت ہے کہ جو نیک کے ہاتھ سے مرا، اور خود قسمت ہے کہ جو کسی برے کے ہاتھ سے مرا، یہ کہہ کہ میرے مولا کی تلوار چلی، ایک مرتبہ ہائی نے کا ذرا کہہ گئی، ایک میرے بھائی میرا لباس نہ اتاری، میرے لباس میرے جسم سے لباس نہ اتاری، میرے مولا نے کہا میرے لباس کی اہمیت کیا کہ میں اس کی طرف توجہ ہوں، وہ اور ہوں گے جو مال غنیمت کے لالچ میں لوٹ مار کرتے ہیں، علی ان چیزوں کی جانب آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا، تو آپ مجھے اطمینان ہو گئے یہ میرا لاجیا عزت اور احترام کے ساتھ رہے گا، کیونکہ اس کے اوپر لباس ہے، صحیح اتنے اختر بھی مارا جائے، یہ دو سردار مرے، یہ ایک ایک کر کے باقی لوگ لائے جا رہے ہیں، دس یا بارہ آدمی مارے گئے، پیغمبر نے کہا رک جاؤ، لوگوں نے کہا لگ رسول یہ 300 یا 400 ہیں یا 600 ہیں یا 700 ہیں، تعداد مختلف سال کے ہاں، مگر اتنی دیر سورج چڑھایا گرمی بڑھ گئی، ان لوگوں کو دو شکتیاں جب نہ کر، یہ تلوار کی شکتی تو دیکھیں گے ہی، مگر یہ دھوپ اور سنی کی شکتی بھی تو جمانا کر جاؤ، دن ٹھنڈا ہو جائے پھر قتل کر، اور پھر جو لوگ بچے کل چکا ہوں کل چاہ، لیکن خبردار دور چلے، دھوپ دے دو، گرمی بڑھ جائے، ان لوگوں کو ہاتھ نہ لگانا، یہ کہ پیغمبر نے ان کو واپس بھجوایا، اور پھر کسی طرح صبح و شام تک چاہے 3 دن میں یا 5 دن یہ سب کے سب لوگ قاتل جہنم ہوئے، انہیں سڑکوں کو کچھ دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا گیا، بعض علماء کہتے ہیں کہ پھر شریف بنایا گیا، آپ کہتے ہیں کہ ان کو بالکل بھی آزاد کر دیا گیا، لیکن ایک عورت کو ساری عورتوں میں صرف ایک عورت تھی کہ جسے مارا گیا، اور سارے مردوں میں صرف ایک مرد تھا کہ جسے آزاد کیا گیا، سارے مرد مارے گئے، ایک مرد بہت ہی بوڑھا کسی یہودی فقیرے، ایک مسلمان تھے جناب صاحب، تبھی اسلام سے پہلے کی کسی جنگ، اس بوڑھے نے جب کہ اس وقت جوان ہو میدان جنگ میں ثابت کی جان بچائی، جب وہ اپنے دشمن کے ہاتھ سے مر رہے تھے تو جان بچائی، اب اس وقت کئی سال گزر گئے، جب یہ بوڑھا بھی گرفتار کر کے لایا تھا اس نے جناب ثابت کو دے دی، کہا کہ تمہیں یاد آج سے پہلے ایک مرتبہ میں نے تمہاری جان بچائی، کیا آج اس کے بدلے کا موقع نہیں آیا، جناب ثابت بارہ جو احسان مومن کی پہچانے کے احسان کا اعتراف کرتا، آئے رسول کے پاس تاجنا کے رسول خدا اور رسول کے معاملے میں میں سفر نہیں دینا چاہتا، لیکن اگر ممکن تو کس وجہ سے کہ اس نے مجھ پر احسان کیا جسے چھوڑ دیا، پیغمبر نے کہا تم اس کی سفارش لائے میں اس کو آزاد کرتا ہوں، ثابت گئے مسلمانوں کو بتائے رسیاں کھول کے اسے آزاد کی، رسیاں مکان سے نکال کے آزاد کیا، رسیاں نہیں باندھی، پھر ایک مرتبہ وہ باہر نکلی، کہا کہ ہے ثابت کتنا بتا، ایک وہ آدمی جو بڑھاپے کی آخری منزلوں پہ بغیر کسی سہارے اور بغیر گھر والوں کے اس کا زندہ رہنا یہ مانے دار، اس کا کیا مطلب زندگی کیا، ثابت سمجھ آئے پیغمبر کے پاس، اللہ کے رسول بہت ہی صحیح سوتا چاہیے اپنی اولاد کا اور اپنی بیوی کا، جاؤ اس کی بیوی بچوں کو بھی آزاد کرو، ان کو بھی آزاد کیا گیا، اب ایک مرتبہ پھر جناب ثابت کے پاس جاتا اور کہتا ہے کہ ایسا بوڑھا جس پر اس کے گھر والوں کا بوجھ بھی ہو، بغیر پیسے اور دولت کے آخر کس طریقے سے اپنی زندگی گزاری، اکیلا تھا تو شہر گزر جاتی، اب تو بوجھ آ گیا نام و نسخے کا، جناب ثابت سمجھ کے آئے پیغمبر کے پاس، اللہ کے رسول مال غنیمت میں سے اس کا مال بھی اس کو دے دیا جائے، پیغمبر نے کہا اس سے کہو پہچان کے اپنا سارا مال دے، یہ سارا مال بھی اس کو دلوا دیا گیا، مال بھی ملا، اولاد بھی ملی، گھر والے بھی ملے، اپنی جان بھی ملی، چلا چلتے چلتے ایک مرتبہ روک کر تاکہ اے ثابت ہمارا سردار کہاں میں ملنا چاہتا ہوں، اور وہ تو کل قتل ہو گئے، کل قتل ہو گیا کیوں تو کھڑی ہے، اچھا وہ دوسرا سردار عید نے اب تک کہاں وہ بھی مارا گئے، اب سے 4-5 بڑے بڑے سردار ان کا نام بھی اپنا جسم مارے، تو کہتا ہے کہ اے ثابت ایک میری سے بارش ہو یا اپنے رسول کے پاؤں، اور اتنی سے بارش کر دو کہ جب اتنے بڑے بڑے لوگ مارے گئے تو میں زندہ رہ کے کیا کروں گا، مجھے بھی مار دیا گیا، اب یہاں پہ دو روایت، ایک تو یہ کہ جناب ثابت کو اتنا غصہ ہے کہ اپنی تلواری سے اس کا خاتمہ کر دیا، یہ آخر مذاق کیا ہو، کھیل کیا ہو رہا، اپنی جان بھی بچوں کی جان مال و دولت پھر واپس کرو، اور ایک روایت میں یہ وہ پیغمبر کے پاس گئے تو پیغمبر نے کہا کہ بڑھاپے کی وجہ جو یہ کہہ رہا نظر انداز کرو اور اس کو جانے دو، ایک مردوں میں یہ ایک مرد کہ ان کی جان شاید بچ گئی، اور عورتوں میں ایک عورت بھی جس کو مارا گیا، یہ ایک عورت جب مسلمانوں نے پورے قبیلے کو گھیرے میں لیا ہوا تھا اس وقت یہ قلعے کی دیوار کی چڑھ اور چکی پرانے زمانے میں گھروں میں چکیاں چکی کا پاس اٹھا کے اس طرح نیچے تھے ایک مسلمان کے سر پہ لگ اور اس نے نشانہ لے کے اس کو گرا دیا. وہ مسلمان شہید ہو گئے. وہی پیغمبر اسلام نے اس وقت تو کوئی ایکشن نہیں لیا, یعنی جب حملہ نہیں کیا, قلعہ نہیں توڑا جب یہ کافر ہو. لیکن جب یہ سب گرفتار ہو گیا وہ شرعی مسئلہ, قاتل کو معاف نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے مقتول کے وارث معاف کر اور مقتول کے وارث راضی نہیں. تو اس عورت کے قتل کا حکم ہو چکا. یہاں پہ حضرت عائشہ کی ایک حدیث ملتی ہے, ہمیں تاریخ کا واقعہ ہے, حدیث تو نہیں تاریخ کی واقعہ ہے. وہ کہتی کہ جو جس مکان میں بھی یہودی عورتیں بیٹھی بطور قیدی, میں بھی وہاں بیٹھی اور ایک یہودی عورت اس سے بات کر رہی, بڑی نندی سڑکی سے اصمن اس سے بات کر رہی اور دنیا بھر کی باتیں, دنیا بھر کے موضوعات, اور باہر سے ناموں کی آواز آ رہی, کھلا کھلاؤ کھلا کھلاؤ کھلا کھلا. اتنے میں ایک نام کو کارا گیا, بنانا نام تھا. ایک مرتبہ میں نے دیکھا یہ عورت کھڑی اور باہر سے میں نے حیران ہو کر کہا تم کہاں جا رہی, کہا یہ میرا نام ہے جو پکارا جا رہا. حضرت عائشہ کہتی کہ میں حیرت زدہ ہے تمہارا نام آخر کیوں. اس میں وجہ بتائی کہ میں نے کیونکہ ایک مسلمان کو قتل کیا, میں تو قاتل ہوں. تو اب میں حیران ہو گئی کہ تمہیں پتا کہ تمہاری موت آنے والی, اتنے آرام کے ساتھ بیٹھی اس طرح سے باتیں کر رہی, لیکن موت کا خوف ہوتا مومن کتنا ڈرتے ہیں موت سے. تو حالت یہ اتنا ڈرتے اتنا ڈرتے کہ موت سے ڈر کی وجہ سے ہم جیسے اسے ڈرنے لگتے ہیں جب صرف موت کو بالکل کرنے سوال کر دیا کرتے. اور وہاں وہ کافر وہاں وہ یہودن اس کی یہ حالت کے آرام سے بیٹھی تو صرف آنکھ رہی. اور جب نام بھی پکارا گئے تو پریشان نہیں, روئی نہیں, گھبرائی نہیں, بھاگنے کی کوشش نہیں, پورے وقار کے ساتھ جا رہی. حیرت سدا رہ کے میں اس کو دیکھ نظر آگے آشا کرتی اور ایک مرتبہ میں نے سوال کی کہ تمہیں اپنی موت کا ڈر نہیں؟ اور ڈر گئے. اپنے مذہب کے خاطر میں نے قربانی دی اور اپنے مذہب سے میں قربان ہونے کو جا رہی. ایک آج کی مومنہ جو مذہب کے خاطر ایک گرگا نہیں اڑا جاتا, ایک صحیح چادر نہیں پہنی جاتی, گھر کے باہر پردہ کر بھی لے تو گھر کے اندر کا پردہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا. اور ایک چیز یہودن ہے کہ جو کہہ رہی ہے کہ میرے مذہب کا تقاضا تھا کہ میں دشمن کو ماروں, میں نے مارا اور اس کی جو سزا دی میں اپنی خوشی سے برداشت کرنے کے لیے جا رہی ہوں. اور اس کے عقیدے کے مطابق وہ شہید ہو رہی ہوگی اور جنت میں جا رہی ہوگی. ایسا ایسا ایمان بھی ہمیں کافروں میں رہتا. اسی لیے تو مولا نے کہا کہ دیکھو جہاں بھی تمہیں حکمت کی بات ملے اسے لے لو, چاہے کافر ہی کے گھر میں کیوں نہ ملے. ہمیں موازنہ کرنا, ہمیں مقابلہ کرنا. وہ کافر اپنے عقیدے پہ اتنا خوش و مطمئن اور ہم ہر اسلامی حکم سے ناراض, ہر واجب ہمیں بوجھ لگنے لگے, ہر حرام ہمیں مصیبت لگنے لگے, ہر ممکن کی کوشش کہ شریعت سے کسی طرح پیچھا چھڑاؤ تو مرنے کو تیار, موت کے لیے جا رہی. اب یہاں پر ایک بہت ہی صحیح روایت, پتا نہیں صحیح ہے یا غلط, ناصف التواریخ میں لکھا گیا کہ پھر کسی نے اس عورت سے پوچھ لی کہ آخر تمہیں پوچھ ہی کیا کہ تم نے اس مسلمان پہ چکی گرا کے اس کو مار دیا. یہ بہت ہی ضعیف روایت ہے, لیکن ضعیف کا مطلب غلط نہیں. ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط. نہ میرے پاس وقت ہے اور نہ میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ اس کی تفصیل میں جاؤں, لیکن وہ ضعیف روایت ہے کہ پھر کسی نے پوچھا تمہیں چکی گرانے کی ضرورت کیا. کہا کہ جس دن مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کیا شور شرابا ہوا. میں نے اپنے شوہر سے پوچھا یہ کیا ہو رہا, کہا مسلمان آ گئے. اور پھر میرے شوہر نے کہا یہ مجھے پتا کہ مسلمان آئے ہیں اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم مارے جائیں گے, تمہیں تم قریب بنو گے. میں نے گھبرا کے اپنے شوہر سے کچھ قریب قریب بننے کو تیار نہیں, کیا طریقہ ایسی قریب یا قریب بنو یا مر جاؤ. تو میں نے کہا تمہیں مرنا چاہتی. شوہر نے کہا مسلمان عورت کے ہاتھ نہیں اٹھائی. ایک ہی طریقہ کہ چکی اٹھاؤ اور جا کے جان بوجھ کے کسی مسلمان کو مارو تاکہ پھر وجہ سے تمہیں معاف نہ کیا جائے اور تمہیں قتل کیا جائے. یہ روایت اگر صحیح اس کا مطلب یہ کہ مہاراج اتنے سطح مسائل کافر بھی جانتے تھے جو آج مومن کو بھی نہیں پتا, اس کو احساس بھی نہیں کہ ایسی نہیں کوئی پیسہ. خیر اس مسئلے کو ایک طرف رکھوں, سارے مردوں کو قتل کیا گیا اور مال غنیمت تقسیم کیا گیا. اور مال غنیمت اس طرح کہ جو پیدل تھے ان کو ایک حصہ ملا, سوار کو تین حصے ملے, دو گھوڑے کے اور ایک حصہ. خمس خود نکالا پیغمبر نے اور خمس سے اپنے صحابی سعید ابن زید انصاری نجد کے علاقے میں بھیجا کہ جا کے اس سے اسلحہ لے کے آؤ, کیونکہ اب اسلامی مملکت مدینے اپنے ڈیفنس کے لیے بہترین اسلحہ چاہیے. اور اس طرح جب وہ قریظہ کا یہ واقعہ اختتام کو پہنچا, اسی سے اب سعد ابن معاذ کا واقعہ نکلا جو آئندہ آپ کے سامنے آئے. لیکن اس واقعے کے اختتام پر پہنچتے تین چار ایسے جملے ہمارے سامنے آ گئے کہ ہمارا دل ایک مرتبہ نرم ہو اور ہم پریشان ہو کہ تاریخ یہ کیا کہہ رہی ہے, یہ کس پیغمبر کے بارے میں تاریخ سے جملے لکھ رہی ہے. کہ علی کے کیا جملے تاریخ نقل کر رہی ہے. خبرا خبرا جاتے ہیں جب بنو قریظہ واقعہ اپنے اختتام پر پہنچتا سب کچھ کیا ہم دیکھ رہے ہیں. پیغمبر کہہ رہے تھے خبردار, مجرم کو بھی قتل کر رہے تھے, خیال کرنا کہ اسے دھوپ شدت نہ ہو. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں کو بھی اگر قتل کیا جا رہا تو بھوکے پیٹ نہیں, انہیں غذا دو اور جو بہترین غذا ہو سکتی ہے وہ ان کو مہیا. میرا مولا کہہ رہا کیا میں مجرم کو قتل کر کے بھی اس کے لباس پہ توجہ دوں گا؟ سارے ہم تاریخ میں پڑھ رہے ہیں, تم زمانے کے تو مسلمان اپنے کانوں سے سن رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اے مسلمانوں, یہ تمہیں کیا ہو گئے؟ یہ قتل, یہ منحص, یہ دقرباز, یہ اتنے بڑے مجرم, یہ ان کے ساتھ پیغمبر, یہ تو برداشت کر لی کہ پورے امام سب سے سیرت سے تہمت لگائی جائے, بہتان باندھا جائے, اعتراض کیا جائے, مگر اتنے بڑے مجرم کے ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا. مگر اتنے بڑے مجرموں کا بھی یہ احترام, ان کا بھی یہ حق, ان کے قتل سے پہلے بھی یہ سارے اہتمام. اے مسلمان, پھر اس میدان کربلا میں جب تمہیں پتا بھی کہ یہ رسول کا نوازا, یہ علی اور فاطمہ کا بیٹا اور یہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے, تم دیکھ چکے ہو کہ بزداروں, منافقوں اور دبابازوں کو بھی دھوپ کی شدت میں قتل نہیں کیا جاتا, دھوپ کے پیٹ قتل نہیں کیا جاتا, ان کا لباس نہیں اتارا جاتا. ارے یہ میدان کربلا میں کیا ہو رہا؟ تبھی تو یہی سبب تو ہے, یہی وجہ تو ہے کہ میدان کربلا کا سب سے بڑا گواہ, میدان کربلا کا سب سے بڑا شاہد زندگی بھر رہ رہے کہ وہ اسی پہ آنسو بہاتا رہا تاریخوں میں آ گیا. میرا مولا سید سجاد بازار مدینہ میں جہاں قدم رکھتا, مسائیوں کی دکان پہ پردے بھر رہے ہیں. مسائیوں کی دکان پہ پردے کیوں پڑتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر غلطی سے کسی کی دکان کھلی رہ جائے, سید سجاد کی نگاہ کسی سماج شدہ جانور پہ پڑ جائے, تو آگے بڑھ کے ایک ہی سوال کرتے ہیں کیا سوال کرنے والے اتنا بتا, پانی پلا کے جانور کو دبا دیا یا پیاسا دبا دیا؟ مسائی مسلمان مدینے کا رہنے والا آج کو جوڑ کے لے گا, برتن کے رسول, برتن کے رسول آپ کے جب کی سنت سے عمل کرتا ہوں, بھلا پیاسا بھی کسی کو دبا کیا جاتا؟ میں نے پانی پلایا تھا بس. میرا مولا سید سجاد ایک مرتبہ مدینے میں کھڑے کھڑے پلٹ کے کربلا کرو کرتا آواز دیتا, السلام علیکم یا اللہ, اے میرے بابا, اے میرے مظلوم بابا, مدینے کے جانور بھی پیاسے دبا نہیں ہوتے, مگر آئے میرا بابا تین دن کا
دل کا کرتے دوبارہ کربلا والوں کے مسائل خاصہ تمام صاحبان ایمان خصوص ہے جس سے رسول سننے کے لیے جمع ہونے والے صاحبان ایمان دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرمان. پروردگار میدان کربلا کی شادی کو بلا کا ہمارے پوجا مرد خصوصا جن جن مرد